ایک بار پھر درود بھیجیں محمد وعلی محمد صلی
اللہ علیہ وسلم محمد وعلی محمد.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین. صلی اللہ تعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. درود بجاه محمد صلى الله عليه وسلم. جیسے کہ آپ کے ذہن ہے اس وقت کا سب سے اہم موضوع غزہ پر ہونے والی اسرائیلی جارحیت ہے, اور اس کے حوالے سے بہت کچھ آپ نے گزشتہ 14 دنوں کے اندر ملاحظہ فرمایا ہے, اور تقریباً تیسرے ہفتے میں جاری ہونے والی داخل ہونے والی اس جنگ کے بارے میں ظاہر میڈیا کے ذریعے سے اور مختلف سورسز کے ذریعے سے بہت ساری معلومات ہمیں اور آپ کو ملی ہیں. جیسے کہ ابھی بھی بتایا کہ شہید ہونے والوں کی تعداد عورتوں اور بچوں سمیت 850 کے قریب پہنچ رہی ہے. اس سے پہلے کہ میں اس بات پر عرض کروں کہ اس جنگ میں کیا عوامل مد نظر رہے ہیں مختلف پارٹیز کے, یہودیوں نے کیا سوچا ہے, صہیونیوں نے, اور مسلمان کیا سوچ کر اس جنگ کو لڑ رہے ہیں. یہ بات آپ پتہ چلوں کہ آپ کبھی بھی جو خون بہ رہا ہو اس سے شرمندگی احساس نہیں کیجیے گا, یعنی شرمندگی اس بات پہ نہیں ہونا چاہیے کہ مسلمان مقاومت دکھائے اور خون بہے, اس پہ کبھی شرمندگی نہیں ہونی چاہیے. شرمندگی اس پہ ہونی چاہیے کہ وہ مقاومت دکھائے اور خون بہائے اور ہم کچھ نہ کریں. شرمندگی اس پہ ہونی چاہیے, شرمندگی اس پہ ہونی چاہیے کہ وہ مقاومت نہ دکھائے اور خون بہے, اس پہ شرمندگی ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ مقاومت دکھائیں, مقابلہ کریں صہیونیوں کا, یہودیوں کا, ان کا مقابلہ کریں اور اس دوران میں ان کا خون بہ رہا ہے, یہ تو فخر ہے, یہ تو ہمارے لیے فخر, اس پر ہمیں کوئی شرمندگی نہیں ہے. شرمندگی ہمیں عرب حکام کے اوپر ہونی چاہیے, شرمندگی عرب عوام کے اوپر ہونی چاہیے, یا حتی اپنے اوپر ہونی چاہیے اگر ہم ان کا ساتھ دینے کے قابل نہ ہوں. اور یہ کہ ہم ساتھ دینے کے قابل نہیں, یہ خود قابل شرمندگی ہے. کیوں ساتھ دینے کے قابل نہیں؟ یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جو وہاں پر مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے, یہ خود بدبختی ہے, کیوں نہیں کر سکتے؟ ہاں ٹھیک ہے, مثال کے طور پر ہم پاکستان میں اور وہ وہاں فلسطین کے اندر جان دے رہے ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. کس نے کہا تھا جغرافیائی سرحدوں کو ہم اتنا احترام دیں؟ اسلام نے کہا تھا کہ جغرافیائی سرحدوں کا احترام, یہ تو ہم نے خود قومی سرحدیں ہم نے خود بنائی ہیں. اسلام تو کہتا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں. در حقیقت بہت ساری پابندیاں ہیں جن کے اندر ہم نے اپنے آپ کو جکا ہے, اور اب ہم ان کی مدد کرنے سے عاجز رہے ہیں. چونکہ مدد نہیں کر پا رہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کر نہیں سکتے. اگر غور کریں تو جو نہیں کر پا رہے اس کی وجہ سے ہم خود ہیں. کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیوں مسلمانوں کے حکام اتنے نالائق ہیں؟ آج مثال کے طور پر مسلمان عوام میرے خیال میں فلسطینی عوام کے ساتھ ہیں, اور حکام فلسطینی عوام اور اپنے عوام سے بھی دور ہیں. تو مسلمان عوام کی کم سے کم اتنی تقصیر یہ ہے کہ آپ نے ایسے بدبخت اور نالائق حکام کیوں رکھے تھے جن کے ہوتے ہوئے ہم اتنا بھی نہیں کر پا رہے کہ کسی علاقے کے اندر مسلمان مر رہے ہیں اور ہم ان کے لیے جان مال عزت آبرو کے دفاع کے لیے کوئی عملی اقدام انجام دے سکیں. لیکن بہرحال یہ کہ وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں اس میں ان کے لیے فخر ہے, اور ملت فلسطین کے لیے فخر ہے. فلسطینی عوام نے جانے دیے ہیں, یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. مثلاً اگر تھوڑا سا بھی آپ تاریخ میں جا کر دیکھیں تو فرض فرمائیں اس وقت 850 لوگ شہید ہوئے ہیں. 1982-83 میں صابرہ شتیلہ کا واقعہ پیش آیا تھا, ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے, ہزار کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے, بے بسی سے شہید ہوئے تھے. کوئی مقابلہ بھی نہیں کیا. فلانجسٹ ایک پارٹی تھی, وہ اسرائیلیوں کے کہنے کے اوپر اندر گھسے صابرہ شتیلہ کے کیمپوں کے اندر بے گناہ مظلوم نہتے انسانوں کے اوپر فائرنگ شروع کر دی. 3 دن تک فائرنگ کرتے رہے, ان کی لاشیں پڑی رہی, اور کتنے لوگوں کو انہوں نے شہید کر ڈالا. وہ بھی ایک شہادت تھی, لیکن اس شہادت میں مزہ یہ ہے کہ یہ شہادت استقامت کی شہادت ہے, جو اس سے بہت مختلف ہے جو بے بسی کی شہادت تھی. اس میں مرد استقامت دکھا رہے ہیں, اور جب دشمن کے پاس ان مردوں تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا تو انہوں نے ان مردوں کو دباؤ دینے کے لیے عورتوں اور بچوں کو شہید کرنا شروع کر دیا. الحمدللہ رب العالمین ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر ایک قوم کی استقامت کو دیکھ رہے ہیں, ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر اس قوم کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلسطین کے اندر اسرائیل کے مخاطب پہ کھڑے ہوئے ہیں, جس نے 60 سال تک سر جھکایا تھا لیکن سر جھکانے کے نتیجے میں کچھ نہیں ملا تھا, اب انہوں نے سر اٹھانا سیکھا ہے. خدا نمثال کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے اس قوم کو شہادت کے قابل سمجھا کہ اب عزت کی شہادت ہو رہی ہے ان کے اندر. الحمدللہ فلسطین کے لیے کم از کم یہ فخر موجود ہے کہ انہوں نے اب عزت کی شہادتیں حاصل کرنا شروع کیا. خدا نمثال ان کی مخالفت کو جاری و ساری فرمائے, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے. کیوں اسرائیل نے حملہ کیا؟ انٹرنیشنل پروپیگنڈا کچھ پیرامیٹرز کے اوپر کام کر رہا ہے. ظاہر ہے پروپیگنڈا کا کام یہ ہے, میڈیا کا کام یہ ہے کہ وہ صہیونیوں کو ایک میڈیا کا کور فراہم کرے. تو میڈیا کا کور فراہم کرنے میں وہ چند پیرامیٹرز کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ چونکہ آپ کا ہمارا میڈیا سے تعلق رہے گا, آپ نیوز پڑھیں گے, آپ نیوز پیپرز دیکھیں گے یا مثال کے طور پر ویب سائٹس پہ جائیں گے, تو آپ چند پیرامیٹرز کو ان کے کاموں کے اندر ملاحظہ کریں گے. نمبر ایک, جنگ کی ابتدا حماس نے کی ہے, ان کا اس پیرامیٹر کے اوپر اصرار رہے گا کہ جنگ کی ابتدا حماس نے کی ہے. غیر بکواس, جھوٹ. نمبر دو, اگر اسرائیل مار رہا ہے تو حماس بھی مار رہا ہے. زیادہ اگر آپ دیکھیں تو سی این این یہ نہیں کہہ رہا کہ غزہ کانفلکٹ, وار آن غزہ, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکل آف کانفلکٹ, سائیکل آف کانفلکٹ, سائیکل دے رہے ہیں. سائیکل دے رہے کیا مطلب؟ یعنی یہ کانفلکٹ دونوں طرف سے یوں چل رہا ہے, دونوں طرف سے چل رہا ہے. ایک طرف سے ہوائی جہاز ہے, ٹینک ہیں, توپیں ہیں, پوری آرمی ہے, دوسری طرف سے چند جوان ہیں, چند بڑے. یہ سائیکل آف کانفلکٹ ہے. کیوں انہوں نے نام رکھا سائیکل آف کانفلکٹ؟ کیوں نہیں لکھا وار آن غزہ؟ کیوں نہیں حتی کانفلکٹ آن غزہ لکھ دیتے کچھ طرف سے اس طرح کا؟ کیوں؟ یہ نہیں چاہتے تھے وہ ایریا ہائی لائٹ ہو جس کے اندر فلسطین ہے, یہ نہیں چاہتے تھے وہ جنگ ہائی لائٹ ہو, یہ چاہتے ہیں بتائیں اس نے بھی مارا ہے, اس نے بھی مارا ہے, تو اس کا نام رکھا ہے سائیکل. اور اس سائیکل رکھنے میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جنگ شروع نہیں کی, یہ تو ایک سائیکل آف کانفلکٹ ہے جو چلتا رہتا ہے. چند پیرامیٹرز کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں. پہلا پیرامیٹر کیا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل نے شروع نہیں کی ہے, جنگ فلسطین نے شروع کی ہے, حماس نے شروع کی ہے. دوسرا وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اگر یہاں سے مار رہے ہیں تو وہ لوگ بھی وہاں سے مار رہے ہیں, اور انٹینسٹی کو نہیں بتانا چاہیں گے ظاہر ہے کہ یہاں سے جو مار رہے ہیں وہ کتنا مار رہے ہیں, اور اگر وہ وہاں سے مار رہے ہیں تو وہ حد تک کتنا مار پائیں گے. تیسری بات پہ دکھانا چاہیں گے کہ فلسطین کے اندر ہر شخص جو مر رہا ہے وہ ملیٹنٹ ہے, عورتوں یا بچوں. اب اس کے اندر ظاہر عورتوں اور بچوں کا کیا جواب دیں گے؟ تو وہ دکھائیں گے کہ جتنے بھی مر رہے ہیں سب کے سب جنگجو ہیں. یہ تیسرا پوائنٹ ہے جس کے اوپر یہ لوگ اصرار کریں گے. اس طرح چند پیرامیٹرز پر آپ ان کے کام کو دیکھ لیجئے گا, اور اچھے طریقے سے ان کے کام کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ میڈیا اپنا کام کس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین اس جنگ کے اندر ایک پازیٹیو چیز ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا بہت انڈیپینڈنٹ میڈیا بھی ہے یہاں پر. مثال کے طور پر پریس فرمائی, پریس ٹی وی ڈاٹ آئی آر یا پریس ٹی وی ڈاٹ کام, وہ آپ کے پاس ہے. تو اگر کہیں آپ بی بی سی اور سی این این وغیرہ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ ان پیرامیٹرز کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو فوراً آپ پریس ٹی وی کو ضرور دیکھیں. میں آپ کو مشورہ دوں گا اپنے ہر روز کے نیٹ کے چیک کرنے میں, نیٹ پہ اگر آپ نیوز چیک کرتے ہیں میری طرح جو ٹی وی نہیں دیکھتے, تو آپ جب سی این این بی بی سی دیکھیں ایک دفعہ پریس ٹی وی ڈاٹ کام کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس تصویر کا دوسرا رخ بھی کچھ نہ کچھ نظر آ جائے کہ وہاں پہ کیا ہوا. یعنی بس آپ بی بی سی کے اوپر دیکھیں گے تو وہاں پہ لکھا ہوگا لبنان سے اسرائیل پر میزائل فائر ہوئے, لبنان سے اسرائیل پر میزائل فائر ہوئے. آپ پریس ٹی وی جا کے دیکھیں تو کیا کہیں گے؟ لبنان کو بھی جنگ میں گھسیٹنے کی کوشش شروع کر دی گئی. آپ کو فوراً انسائٹ ملے گی کہ اصل اس کام کے پیچھے اسرائیلی ہدف کیا ہے. تو اس کا الحمدللہ ایسا ہے کہ آپ تھوڑا بہت میڈیا کے پریشر کو سمجھ پائیں گے اگر آپ ان دونوں کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے. تو پریس ٹی وی کو ضرور دیکھیے تاکہ ایک انسائٹ جو ہے وہ انشاءاللہ حاصل ہو جائے. اسرائیل کیا چاہتا ہے اس کا؟ ہم جب بھی کسی جنگ کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں چند پیرامیٹرز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. نمبر ایک, ٹائمنگ. یہ ٹائم کیوں؟ کانفلکٹ نیا نہیں ہے, جنگ ان کے کنٹرول میں تھی, اسرائیلی جب چاہتے جنگ شروع کر سکتے تھے, اگر نہ چاہتے تو جنگ شروع نہ کرتے. جنگ کی ریزننگ کیا دی ہے؟ جنگ کی ریزننگ یہ دی ہے کہ حماس ہمارے شمالی علاقہ جات کے لیے تھریٹ ہے, کہا کہ حماس ہمارے فلسطین اسرائیل کے سرحدی علاقوں کے لیے تھریٹ ہے, کیونکہ یہ سرحدی علاقوں کے لیے تھریٹ ہے تو حماس کے اس خطرے کو دور کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو چین اور امن و سکون نصیب ہو سکے. یہ ریزننگ دی. کہا ہم نے ایک ٹروس سائن کیا تھا, ایک امن معاہدہ سائن کیا تھا, حماس نے وہ امن معاہدہ ایکسٹینڈ نہیں کیا, چونکہ انہوں نے امن معاہدہ ایکسٹینڈ نہیں کیا لہٰذا ہم نے اس کے اوپر حملہ کر دیا چونکہ وہ ہمارے اوپر حملہ کرنے والے تھے. یہ سب وہ باتیں کی گئی ہیں. ان تمام باتوں کے پیچھے یہ جواب نہیں دیا جا رہا کہ ٹائم, یہ ٹائم کیوں لیا گیا ہے, اس ٹائم پر کیوں. دو واضح سی باتیں. نمبر ایک, امریکی انتخابات ہو چکے ہیں, پرانی کی امریکی ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے, نئی امریکی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے, اس موقع پر جتنا بھی گندا کام کرنا ہے سب کر سکتے ہیں. میں دو سال سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جب کوئی امریکن پریزیڈنٹ دو سال رہ لیتا ہے, دو ٹرنیور رہ لیتا ہے, دو دفعہ رہ لیا, اب وہ جا رہا ہے, اب اس کا کوئی کیریئر نہیں ہوتا. اس کے جاتے ہوئے ٹائم میں جتنے غلط کام کرنے سب کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ یہ کہیں کہ جتنے غلط کام کیے اس نے کیے جو چلا گیا, اب جو نیا آیا ہے وہ اچھا آدمی ہے. سب ہمیشہ یہی کرتے ہیں, ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. زیادہ اس وقت جارج بش کی جو پرسنل پاپولیرٹی ہے وہ کسی بھی امریکن پریزیڈنٹ کی لیسٹ لیول جو سوچا جا سکتا ہے اس کے اوپر ہے. یعنی انہوں نے یہی کرنا ہے کہ وہ غلط آدمی تھا جو وہاں پہ تھا جس کی وجہ سے سارے کام ہوئے, اور نیکسٹ پرسن جو ہے وہ بہت اچھا ہے. چلیے شاید بہت اچھا ہو بھی, لیکن بہرحال روٹین یہ ہے. تو اب جب تک یہ ہے جتنے کام کرنے ہیں کر گزرے, اور یہ کام چند نامقبول ترین کاموں میں سے ایک کام تھا. واضح نشانی یہ ہے کہ جو دنیا کی جو آزاد انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں, حتیٰ وہ اسرائیل کی اس وقت شدت سے مخالف ہیں, حتیٰ چاہے جو ایمنسٹی ہو یا مثال کے طور پر ریڈ کراس ہو, تمام تنظیمیں اس وقت اسرائیل کی شدت سے مخالف ہیں. یہ کام اتنا گندا کام تھا. تو وہ چاہتے تھے کہ ایک ایسے ٹائم میں ہو جب امریکن ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اپنے لیسٹ لیول کے اوپر ہو, اور جانے والا جا رہا ہو, نیا آنے والا خاموش بیٹھ سکتا ہے. نئے آنے والے نے کیا کیا, جب اوباما کے اوپر بہت زیادہ دباؤ پڑا تو اس نے, جیسے کہ اپنے پریزنٹیشن کے اندر دیکھا, اس نے کہا میں جنوری 20 کے بعد سے بات شروع کروں گا, کیونکہ جنوری 20 کو میں حلف اٹھاؤں گا. اس کا مطلب ہے وہ اسرائیل کو کیا کہہ رہا ہے, 20 تک جو کرنا ہے کر لو, 20 تک کھلی چھٹی ہے, میں کچھ نہیں بولوں گا. ظاہر اس وقت اوباما پاپولر پریزیڈنٹ ہے جس کے پاس عوام ہے اس وقت, تو وہ پاپولر پریزیڈنٹ اس کو کہہ رہا ہے کہ تمہیں جو نپٹانا ہے نپٹا لو, 20 جنوری تک میں بولنے والا نہیں. جانے والا تو بولے گا ہی نہیں, بوش جارج بش تو اس وقت بالکل بھی کچھ نہیں بولے گا. تو پہلی بات تو یہ کہ ٹائمنگ پرفیکٹ ہے, ٹائمنگ کے حساب سے انہوں نے پرفیکٹ ٹائمنگ کا انتخاب کیا ویکیوم میں, اور اس ویکیوم سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جیسا کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, خود امریکہ اسرائیل کے اندر جو ایڈمنسٹریشن ہے اس میں سب سے زیادہ جس کو بینیفٹ مل رہا ہے وہ وزیر خارجہ ہے. وزیر خارجہ مارچ میں ہونے والے انتخابات میں کینڈیڈیٹ ہے, وہ اس وقت سب سے زیادہ ہارڈ لائن اسٹانس لے رہی ہے. وہ یہ کیا چاہ رہی ہے, وہ یہ چاہ رہی ہے کہ اس جنگ کے ذریعے سے مارچ کے اندر حاصل ہونے والے انتخابات کے لیے بہرحال اپنے لیے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے. تقریباً دنیا سمجھ رہی ہے کہ یہ جنگ اہداف کی جنگ کم ہے اور انتخابات کی جنگ زیادہ ہے. یہ انتخابات کی جنگ ہو رہی ہے. البتہ ان انتخابات کی جنگ کے اندر اسرائیل کے اور بھی بہت سارے اہداف ہیں. فرسٹ ٹائمنگ کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ٹائم کیوں انتخاب کیا گیا ہے, ٹائم اس وجہ سے انتخاب کیا ہے. اہداف کیا اہداف ہیں, اہداف کئی اہداف ہیں جو ہمارے اور آپ کے سامنے. پہلی بات تو یہ کہ دو سال پہلے ان کو زبردست شکست ہوئی ہے. جس پارٹی سے شکست ہوئی ہے اس کو فی الحال شکست دینے کے قابل بھی نہیں ہے. مثلا حزب اللہ پہ حملہ کریں, حزب اللہ کو شکست دے دیں, ممکن نہیں ہے ان کے لیے, قطعاً ممکن نہیں. کیونکہ ان پر حملہ کر کے شکست دینا ممکن نہیں ہے کہ اپنے گرتے ہوئے مورال کو بحال کریں. تو انہوں نے کمزور پارٹی کا انتخاب کیا کہ ایک نسبتاً کمزور پارٹی کا انتخاب کیا جائے, پاور ویکیوم سے استفادہ کیا جائے, جب تک امریکن پریزیڈنٹ نہیں آیا اس ویکیوم سے فائدہ اٹھا کر ان نہتے عوام کے اوپر حملہ کر دیا جائے جن کو پہلی محاصرے کے اندر رکھا ہوا ہے, تاکہ کوئی سپورٹ ان کو کہیں سے کہیں تک نہ مل سکے. تو ان کے اوپر مار لیا جائے, تقریباً 15 لاکھ آدمی ہیں, کہاں تک مقابلہ کریں گے, آخر میں جھک جائیں گے اور یہ ہماری پتہ ہوگی, اور اس کے بعد جا کر ہم اپنے ملک کے اندر ڈنکا بجائیں گے کہ ہم نے اپنے دشمن کو زبردست شکست سے دوچار کر دیا. مزے کی بات یہ کہ آپ کبھی اسرائیلی ویب سائٹ وغیرہ پہ جائیں تو وہ 2006 کی جنگ میں کہتے ہیں ہم نے بہت مارا لبنانیوں کو, اپنی اس واضح شکست کے لیے کہتے ہیں کہ ہم اس میں جیت گئے تھے, اب مظلوموں کے سر کاٹ کر پھر تو بہت دن بنائیں گے. یہ ان کا ہدف, ان کا ایک ہدف. دوسرا ان کو اچھی طرح ایک بات سمجھ میں آئی کہ انہوں نے 60 سال محنت کی فلسطینیوں کے اوپر, ان کے اندر گروہ بنائے بگاڑے, ایک کو آگے بڑھایا دوسرے کو پیچھے گھسیٹا, ان تمام کو کرنے کے بعد 60 سال کی محنت کے بعد انہوں نے ایک سیٹلمنٹ بنایا, ایک ویسٹ بینک کے اندر اور ایک غزہ کی پٹی کے اندر. اس سیٹلمنٹ کے اندر اتنی محنت کرنے کے بعد جب سب کو ختم کر لیا تھا کہ یاسر عرفات کی پارٹی جیت جائے جو ان کی اندر سے بنی ہوئی پارٹی تھی, اچانک ان کے بنائے ہوئے نظام کے اندر مخالف جیت گئے. مثلا کسی نے اپنی پبلک کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک حکومت بنائی, بڑی محنتوں سے 50 سال حکومت محنت کر کے ایک حکومت بنائی تاکہ پبلک کو بیوقوف بنائے, الیکشن کروائے اور حکومت میں وہ جیت گئے جو اس کے مخالف تھے. اب اس پہ غصہ ہے کہ بھائی حکومت ہم نے بنائی, 60 سال ہم نے محنت کی کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور وہ ہماری مفادات کے لیے کام کرے گا, آدمی تیار کیا, سارے کام کیے, جب حکومت دینے کا ٹائم آیا تو وہ حماس والے جیت گئے. اب دو راستے تھے, یا تو حماس کو انتخابات کو ختم کرتے, اس میں ان کی مقبولیت بڑھ رہی تھی حماس کی, کچھ عرصے تک برداشت کیا, دیکھا یہ قابل ہضم نہیں ہے, آخری راستہ یہ نکالا کہ ٹھیک ہے ایک پاور ویکیوم سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حماس کا ہم مکمل خاتمہ کر دیتے ہیں. بس مقصد اس وقت یہ نہیں ہے کہ حماس کے راکٹ آ رہے ہیں اور ان راکٹ کو روکنا ہے, میں عرض کروں گا اس میں بھی کامیابی نہیں ہو پا رہی. دیکھیے بہت امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کوئی فوج اپنے آبجیکٹیوز کیا دے رہی ہے. اچھا آج کل کی جنگ کے اندر جیسے آپ جنگ شروع کرتے ہیں, آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہم نے دشمن کو شکست دینی ہے یہ ہمارا ہدف ہے. آپ سے باقاعدہ پوچھا جاتا ہے دشمن کو شکست دینے کا کوانٹیٹیو مطلب کیا ہے, کوانٹٹی میں مطلب کیا ہے. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں دشمن کے پاس 500 مورچے ہیں, اگر ہم نے 300 تباہ کر لیے تو یہ ہمارا ہدف پورا ہو گیا. یعنی آپ نعرہ لگا کر جنگ نہیں کر سکتے, جنگ کرنے کے لیے آپ کو کوانٹیٹیو میجر دینے پڑیں گے کہ ان کے پاس اتنے توپ خانے, یہ میں نے ختم کرنے, یہ ہم نے ختم کر لیے, یہ ہماری پتہ ہے, یہ ختم نہیں کیے اس کا مطلب ہے ہم جنگ کے اہداف میں کامیاب نہیں ہو پائے یا پارشلی کامیاب ہوئے, اور اگر اتنے بھی ختم نہیں کیے تو ہم بالکل بھی ناکام ہو گئے. صحیح ہے. اب دنیا اسرائیل سے پوچھ رہی ہے آپ کا جنگ میں داخل ہونے کا ہدف کیا ہے, تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ رہے ہیں ہم حماس کی مقاومت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, یہ بات صحیح ہے کہ یہی ہدف ہے ان کا. اب سوال یہ حماس کی مقاومت میں کتنے جوان ہیں, کتنوں کو ختم کرنا ہے. اب ان کو یہ نہیں کہنا تھا کہ ہم نے کتنے جوان مارنے ہیں, تو انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا نہیں ہمارا حماس کی مقاومت ختم کرنے کا مطلب یہ کہ یہاں سے کچھ راکٹ آتے ہیں ہماری طرف, ہم نے ان راکٹس کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو بتاؤ راکٹ لانچر کتنے ہیں ان کے پاس. سب سے پہلے تو یہ پتا چلے نا کہ دشمن کی وہ کیپیسٹی کتنی ہے جس کو آپ ختم کرنا چاہ رہے ہیں. جب آپ یہ بتا دیں کہ دشمن کی کیپیسٹی اتنی ہے, تب سوال کیا جائے گا کہ اس کیپیسٹی میں سے کتنوں کو ختم کریں گے آپ, تو آپ کی جنگ فتح کہلائے گی. کیا اسرائیل کوئی چیز اعلان کر پایا اب تک؟ نہیں, جب تک یہ کہہ رہے ہیں ہم نے راکٹ روکنے ہیں. اچھا الحمد للہ رب العالمین اتنے دن کی جنگ ہو گئی ہے, راکٹ نہیں روکے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, اگر آج جنگ ختم ہو جائے 850 شہدا کے باوجود فاتح حماس ہے. اگر آج جنگ ختم ہو جائے فاتح حماس ہے. کیوں؟ انہوں نے کہا تھا ہم نے راکٹ روکنے اور راکٹ نہیں رکے. حزب اللہ نے کیا کارنامہ کیا, حزب اللہ سے بھی انہوں نے یہی کہا تھا حزب اللہ ہمارے شہریوں کے لیے تھریٹ ہے, وہاں سے راکٹ آتے ہیں, ہم نے راکٹ روکنے. پہلا سوال یہ ہوا کیا آپ راکٹ روکنے میں کامیاب ہو گئے؟ حزب اللہ نے کارنامہ کیا, جنگ کے آخری دنوں میں سب سے زیادہ تعداد میں راکٹ مارے. کیا ثابت کرنے کے لیے کہ آپ نے 10 راکٹ روکنے کی کوشش کی تھی, ہم نے آخر میں 150 مارے ہیں. کون سا راکٹ روکا آپ نے؟ حماس بھی یہی کر رہی ہے, حماس بھی یہی کر رہی ہے. یہ لوگ گریجولی اپنے راکٹ کی ڈیپتھ اور کوانٹٹی کو بڑھا رہے ہیں. حزب اللہ نے یہی کیا تھا, وہ انہوں نے پہلے دن چھوٹے چھوٹے رینج سے شروع کیا اور آخری دن میں لمبی لمبی رینج کے مارے. کیا سمجھانے کے لیے کہ آپ ہماری راکٹ کی صلاحیت کو نہ صرف یہ کہ ختم نہیں کر سکے بلکہ ابھی ہم نے اپنی اصلی صلاحیت دکھائی ہی نہیں ہے. حماس بھی یہ کر رہی ہے, راکٹس کو سلو مار رہے ہیں اور راکٹس کو ڈیپتھ دے رہے ہیں. کیا ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کامیاب نہیں ہو پائے. ہمارے خیال میں کنکلوژن کرتے ہیں, ان کا ہدف یہی ہے اپنے انتخابات کے معاملے کو نپٹانا, امریکی صدر کی نہ ہونے سے فائدہ اٹھانا. البتہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اوباما ہوگا تو کوئی ہمارے لیے کوئی فرشتہ رحمت ثابت نہیں ہوگا, لیکن نہ ہونے سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. وہ اوباما کی بہرحال ایک امیج کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ممکن ہے کبھی کام آ جائے, یہ علیحدہ معاملہ ہے. چاہیں گے مقاومت کا خاتمہ کریں, اور اس مقاومت کے خاتمے کے لیے نشانی یہ رکھیں کہ اب راکٹ نہیں آئے, حماس کا کام یہاں پر ہوگا. کہ حماس اپنے راکٹس کو اس طریقے سے لانچ کرے کہ یہ جنگ کے آخری مرحلے تک راکٹس آتے رہیں. میرا اپنے خیال ہے جو میں ابھی تک سمجھ پا رہا ہوں, یہ جنگ میرا اپنے خیال ہے 10 دن اور چلنی چاہیے, یہ جنگ 10 دن اور چلنی چاہیے, اور 10 دن کے بعد کسی بھی صورت میں اس جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے. میرا اپنے خیال ہے اوباما 20 جنوری کے دن جنگ کے ساتھ آنا پسند نہیں کرے گا, اور اگر وہ جنگ کے ساتھ اس مارکی کے اندر انٹر ہوا پریزیڈنسی کے میدان کے اندر, تو اس کو فوراً کچھ نہ کچھ میجرز لینے پڑیں گے جو وہ نہیں چاہے گا, تو وہ ہرگز نہیں چاہے گا. تو مثال کے طور پر آج 11 جنوری ہے, اس کا مطلب یہ کہ اس کو 10 دن کے اندر اندر ختم ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے, کس صورت میں نہیں ہوگا, کس صورت میں نہیں ہوگا. اگر روٹین میں جاتا ہے معاملہ, جنگ 10 دن کے اندر ختم ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے فلسطین میں کیا ہونے والا ہے, 10 دن کے اندر بلڈ باتھ ہونے والا ہے. اب تک جو ہوا ہے وہ کم ہوا ہے, ابھی تک 850 شہید ہوئے. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں, میں نہیں کہہ رہا ایک مسلمان کا خون بھی قیمتی نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا ایک بچے کا خون قیمتی نہیں ہے, میں نہیں کہہ رہا. ایک تصویر میں نے دیکھی تھی, کسی نے مجھے بھیجی, آپ یقین مانیں میں چند منٹ تک اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا, میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں نے اس تصویر کو دیکھتے ہی سب سے پہلے تو اپنے ڈیسک ٹاپ پہ رکھا, جب ڈیسک ٹاپ پہ رکھا تو 5 منٹ کے اندر اندر میں نے اندازہ لگایا کہ اگر یہ تصویر یہاں پر رہی تو گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر میں ذہنی طور پر مخلوط ہو جاؤں گا. اس میں نے اس کو فوراً وہاں سے ہٹا دیا. 5 کلپس کی وہ تصویر تھی. پہلی کلپ کے اندر ایک ماں اپنے زخمی ہونے کے بعد زمین پہ پڑی ہوئی تھی, برابر میں اس کا بچہ اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا, سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا, اور ماں نے بچے کے چہرے پہ اس طرح سے ہاتھ رکھا ہوا تھا, زندہ تھی, اس کی طرف دیکھ رہی تھی بچے کی طرف. دوسرے کلپ میں ہاتھ ذرا سا نیچے آیا, اس کی آنکھیں تھوڑی بند ہونا شروع ہوئیں. تیسرے کلپ میں ماں مر گئی, اور بچہ جو اس کے خون میں نہایا ہوا تھا بالکل اپنے ماں کے خون میں, 3 تصویروں کے اندر باقی میں بچے کا گریہ دکھایا. یقین فرمائیے ایک عام انسان کو ہلا دینے کے لیے کافی تھی. ہم ہرگز نہیں کہہ رہے کہ یہ جانیں کم قیمتی ہیں, جانیں محترم ہیں. اگر خدا نے مطالعہ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو یہاں پہ یہ پورا ہے. اگر مثلا 30 بچے ایک اسکول کے اندر ہونے والی بمباری کے اندر شہید ہوئے, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس جرم میں شہید ہوئے, بالکل صادق ہے, کوئی شبہ نہیں. لیکن میں عرض کرتا چلوں, اگر یہ جنگ 10 دن اور چلے, شہید ہونے والوں کی تعداد 2000 پہنچ جائے, اور جنگ اسی حالت میں بند ہو جائے, تب بھی جیت حماس کی ہے, تب بھی جیت حماس کی ہے. کیوں؟ پوری دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ جنگ غلط جنگ ہے, یہ جنگ اسرائیل کے صرف تجاوز کی جنگ ہے. فلسطین کی مظلومیت کی داستان اگر کسی کے سامنے واضح نہیں تھی, اب دنیا کے سامنے تشزبام ہے, سب پہچان گئے کہ دھوکہ ہو گیا ہے, ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے تھا, ہمیں اسرائیل کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. ہاں ایک جگہ ہے جو اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسرائیل کا ساتھ دینا چاہیے تھا, اور وہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے, امریکی سینٹ, جس کے اندر ریزولوشن پاس ہوتی ہے کہ ہمیں اسرائیل کا ساتھ دینا ہے, اور مخالفین کی تعداد 4, 2006 میں مخالفین کی تعداد 7, اس سے پہلے کبھی ہوئی مخالفین کی تعداد 9 سے زیادہ نہیں جاتی. اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں امریکن ایڈمنسٹریشن کس حد تک دنیا کی آواز کے خلاف ہے. دنیا کے کسی ادارے نے اسرائیل کی کھل کر حمایت نہیں کی ہے, دنیا کی کسی بین الاقوامی ایجنسی نے اسرائیل کی حمایت نہیں کی ہے, صرف ایک امریکی ایڈمنسٹریشن ہے جو صہیونیوں کا ساتھ دے رہی ہے. اس کا مطلب آپ بہت آسانی سے سمجھ جائیں یہ امریکی نظام کتنا ڈیموکریٹک ہے. خود امریکی اور یورپی عوام کا کیا حصہ ہے؟ مثلا آپ یورپ کے اندر جا کر جائیے, آپ تعجب سے دیکھیں گے اس مادہ پرست زندگی کے اندر رہنے والے 50-50, 60-60 ہزار کی تعداد میں سڑکوں کے اوپر آ کر فلسطین کا ساتھ دے رہا ہے, جبکہ ان کے دماغوں کے اوپر سیکنڈ ورلڈ وار میں یہودیت کی مظلومیت کا خواب بٹھایا گیا ہے. اس کے باوجود وہ اس خواب کو اپنے ذہن سے نکال کر اس وقت فلسطینیوں کی مظلومیت کا ساتھ دے رہے ہیں, اور امریکی ایڈمنسٹریشن 4 مخالف ہیں, 5 مخالف ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانیت کے قاتلوں کا اجتماع ہے جو امریکی سینٹ کے اندر بیٹھا ہوا ہے, قاتلوں کا اجتماع ہے. ان سے کسی خیر کی توقع رکھنا ناممکن ہے. ہاں امریکی عوام کچھ حد تک بیدار ہونا شروع ہوئی ہے, امریکی عوام بیدار ہونا شروع ہوئی ہے, امریکی عوام کے اندر کچھ شاید امکان ہے کہ کوئی بھلائی حاصل ہو. بہرحال لب لباد یہ ہے کہ یہ جنگ ابھی چلے گی تقریباً 10 دن اور, اس کے اندر اور لوگ شہید ہوں گے, لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اسرائیل اور بہت زیادہ کچھ نہیں کر پائے گا, جنہوں نے کر لیا ہے وہ یہی کچھ کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ ان کا دم نہیں چلے گا. اس دوران میں انہوں نے ہر قسم کے وہ بمز استعمال کیے ہیں جن کا استعمال جنگوں کے میدان میں بھی غلط ہے, چیر افت شہروں کے اوپر فاسفورس کے بم استعمال کیے ہیں, عمومی تباہی پھیلانے والے وہ بم جن کو آپ نے تصویروں کے اندر دیکھا ہوگا, اوپر پھٹتے ہیں اور نیچے کئی سو اسکوائر میٹر کے ایریا کو کور کر لیتے ہیں تاکہ کوئی زیرو نیچے بچ نہ سکے. ان بموں کا استعمال جنگوں کے اندر بھی منع ہے, یہ شہروں کے اوپر استعمال کر یہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے, اور میرا اپنے خیال ہے کہ حجت تمام ہو رہی ہے. سب سے برا کردار, سب سے منحوس کردار اس وقت حسنی مبارک کا, اس وقت مصر کا حسنی مبارک کا. یہ بدبخت انسان اگر اپنی دسیوں برس کی اس حکومت کو بچانے کے لیے بارڈر کو بند نہ کرتا, جس نے بارڈر بند کیے, اگر یہ بارڈر کھول دیتا تو خیال میں فلسطینیوں کی سفرنگ کم از کم 50% کم ہوتی, کم از کم 50% مصیبت کم ہوتی, اور اسرائیل کو صحیح مقاومت کا سامنا کرنا پڑتا اگر فلسطین کے جوانوں کے لیے کہیں سے اسلحے کی رسد کا امکان ہوتا. اب انہوں نے کیا کیا اس کے برخلاف, نہ صرف یہ کہ انہوں نے رفح کی بارڈر نہیں کھولی, اگر آپ نے نقشے کے اوپر کبھی دیکھا ہو کہ جو ویسٹ بینک ہے وہ کہاں پر ہے, غزہ کی پٹی کہاں پر ہے, تو غزہ کی پٹی کے ساتھ ایجپٹ ٹچ ہو رہا ہے. اچھا, یہ داستان کا ایک عجیب پہلو تاریخ بھی ہے. جب فلسطین بنا تھا تو مصر نے غزہ کی پٹی کے اوپر قبضہ کر لیا تھا, اسی غزہ کی پٹی کے اوپر مصر نے قبضہ کر لیا تھا, تھا فلسطین کا, کہا ہم فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, یہ قبضہ کر کے غزہ کی پٹی پر آ گیا. 1967 کی جنگ میں ان اسرائیلیوں کا کام مقابلہ کر سکتے تھے, انہوں نے غزہ کی پٹی اسرائیلیوں کے حوالے کی اور پیچھے نکلا. غزہ کی پٹی جو فلسطینیوں کی تھی یہ اسرائیلیوں کے حوالے کر کے پیچھے چلے گئے. انہوں نے وہاں پر یہ بے عزتی دکھائی کہ کم از کم یہ بھی نہیں کہا اسرائیل سے کہ ٹھیک ہے فلسطین کا تھا, جس کسی کا بھی تھا, تھا تو ہمارے کنٹرول میں, اس کام کو نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ان کے صحرا سینا پر بھی اسرائیل نے قبضہ کیا ہوا تھا, تو انہوں نے اسرائیل سے لین دین میں کہا آپ ہمارا صحرا سینا واپس کر دو, غزہ کے اوپر آپ نے قبضہ کرنا کر دو. اسرائیل نے غزہ پہ قبضہ کر لیا. بس اگر غزہ کی پٹی جو فلسطینیوں کی تھی اس کے اوپر اسرائیلیوں کا قبضہ ہے, تو اس کے سب سے بڑے مجرم خود مصری ہیں. انہوں نے کی یہ حرکت کہ جنگ میں ہارنے کے بعد کھلے بندوں اسرائیل کے حوالے کر دیا, پہلے اسرائیل کے حوالے کیا, اس کے بعد ان تمام عربوں کی ایک مینٹیلٹی ہے, اس کے اوپر بہت اچھی طریقے سے توجہ فرمائیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ مصر کیوں رفح کی بارڈر کو نہیں کھول رہا ہے. درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہر عرب حکمران اپنے ملک کے اندر فلسطینیوں کی طاقت سے خوفزدہ رہتا ہے, ہر عرب حکمران اپنے ملک کے اندر فلسطینیوں کی طاقت سے ڈرتا ہے. یعنی وہ زبان سے کہے گا ہم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ ہیں, وہ زبان سے کہہ دے گا ہم نے نیو ایئر کینسل کر دیے جیسے دبئی کے حکمران نے کیا, سارے کام کرے گا, لیکن اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ میرے ملک کے اندر فلسطینی طاقت پکڑ رہے ہیں, فوراً ان کو ختم کر دے گا. کس ڈر سے؟ کہیں ایسا نہ ہو یہ اتنی طاقت پکڑ لیں کہ میرے اوپر قبضہ کر لیں. کیوں؟ اس کو پتا ہوتا ہے میرے لوکل کے اندر تو جنگ کرنے کی ہمت ہے ہی نہیں میرے خلاف, اگر ہمت ہے تو فلسطینیوں اور لبنانیوں کے اندر ہے. ہر عرب حکمران اس خاطر فلسطینیوں اور لبنانیوں سے بہت ڈرے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عرب ہیں جو میرے عرب عوام کو حکومت کی تبدیلی کی سمت لے جا سکتے ہیں, یہ لوگ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. دوسرا مسئلہ جس سے عرب بہت ڈرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایک آدمی بڑا نہ ہو. عجیب بات ہے, بس ان کو تو لیڈر کی ضرورت ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایک لیڈر ہو جو ان کے مفادات کا دفاع کر سکے, لیکن یہ کبھی لیڈر نہیں چاہتے. آپ نے دیکھا عربوں کا کبھی لیڈر نہیں بن پایا. ایک 30 سال پہلے جمال عبد الناصر, 40 سال پہلے جمال عبد الناصر کا نام اونچا ہوا تھا. ہر عرب حکمران جمال عبد الناصر سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ جمال عبد الناصر اپنے اشارے کے ذریعے سے میری عوام کو میرے خلاف کھڑا کر دے. جمال عبد الناصر سے اس لیے ڈرتے تھے. اب جمال عبد الناصر تو ختم ہو گیا, اب اگر ڈرنا ہے تو ان کو کس سے ڈرنا ہوگا؟ نصر اللہ سے, جس کی شہرت ہے. بس آپ کسی بھی عرب ملک کے اندر چلے جائیں, نصر اللہ کی شہرت ہے. اب وہ کیا کوشش کریں گے؟ کچھ بھی ہو نصر اللہ کا نام یہاں نہ آئے. اس سال اب پریشان ہو جائیں گے دنیا میں جہاں کہیں بھی جائیں عرب ملکوں کے اندر. ہر عرب ملک میں شیعت کے اوپر کچھ نہ کچھ بندش لگائی ہے. کیوں بندش لگائی؟ حتی دبئی جیسے ملک کے اندر علاقے کے اندر جو پہلے آزاد سمجھا جاتا تھا, کیوں بندش لگا رہے ہیں؟ کیوں؟ ڈر یہ ہے کہ کہیں شیعت حزب اللہ کے سائے کے نیچے جمع نہ ہو جائے. اس خاطر ہر جگہ پہ پابندی لگا رہے ہیں. اب ان کو ڈر کیا ہے بھائی؟ ان سے کوئی پوچھے, پہلے تم ایرانیوں سے ڈرتے تھے چونکہ وہ مثلا عجم تھے اور تم عرب تھے, اب تم حزب اللہ سے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ تو عرب ہے. ہاں, اب اس لیے ڈر رہے ہیں کہ کہیں حزب اللہ ہماری حکومت کو ہلا نہ دے. اس معاملے کی خاطر حسنی مبارک نے خود اسرائیل سے کہا ان حماس کو ختم کرو. عربوں نے خود اسرائیلیوں سے کہا ہمیں حماس ختم ہوتی ہوئی چاہیے. اور جب حزب اللہ کے خلاف جنگ ہوئی ہوئی تھی تب بھی عرب حکمرانوں نے اسرائیل سے کہا تھا تم اس کو ختم کر دو, ہم میں سے کوئی نہیں ہلے گا. ان کو چاہیے کہ حماس ختم ہو, ان کو چاہیے کہ حزب اللہ ختم ہو. اس لیے پتا اسرائیل کو کہ مصر کبھی بھی فلسطینیوں کا ساتھ نہیں دے گا, اس لیے اتنے دھڑلے سے اندر آئے وہ لوگ. ان کو پتا ہے مصر کبھی ساتھ نہیں دے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے مصر تو خود چاہتا ہے حماس ختم ہو جائے. حتیٰ ایک زمانے میں یاسر عرفات کی بھی مخالف تھے لوگ, زبان سے کتنا یاسر عرفات کا ساتھ دیتے تھے, اندر سے اس کے بھی مخالف تھے. کیوں؟ کہیں اس کی طاقت ہم سے آگے نہ چلی جائے. کسی کو سر اٹھاتا نہیں دیکھنا چاہتے. اور حماس کی اور حزب اللہ کی چونکہ طاقت بڑھ رہی تھی اس لیے انہوں نے خود چاہا کہ اسرائیل حملہ کرے, حماس کا خاتمہ کر دے. بس مطمئن رہی کہ مصر ساتھ نہیں دے گا, مگر یہ کہ اس نے مبارک کو کوئی جہنم واصل کر دے, وہاں پر کوئی تبدیلی آ جائے, اور اس بہانے پھر یہاں سے رفع سے امداد. انہوں نے نہ صرف یہ کہ رفع کی بارڈر بند کر دی تاکہ امداد نہ آئے, فلسطینیوں نے اس مصیبت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ رفع کی بارڈر بند کر دیتے ہیں, ہمارے پاس اور کوئی آنے کا طریقہ نہیں ہے, یہاں سے ٹنل کھودے گئے. ایک ٹنل نہیں ہے, اور ٹنل ہے, وہ ٹنل کھودی ہوئی ہیں جہاں سے ہوتا ہے. جس ٹنل کو پتا چل جائے اسرائیل کو کہ یہاں سے کام شروع ہو رہا ہے, وہ وہاں پہ بمباری کر رہے ہیں. تو میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں, یہ تو یہ کر لیں گے کیا ساری ٹنل ختم ہو جائیں گی؟ نہیں. اصل فلسطینیوں کو 40 سال میں اپنے علاقے سے مصر میں ٹنل کھودنے کا بہت تجربہ ہو گیا, الحمدللہ. مطمئن رہیے ٹنل کام کریں گی, کوئی خبر نہیں آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ کفر تو بتائے گا نہیں کہ ٹنل کام کر رہے ہیں, اپنے دوست بھی نہیں بتائیں گے. وہ دو تھوڑی کہیں گے کہ ہمارے پاس ٹنل دیکھنے سے کام کر رہی ہے, کبھی بھی نہیں کہیں گے. آپ کو میں مطمئن ہو کر کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹنل کام کر رہی ہیں. اگر یہ ٹنل کام کر رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مقاومت کے پاس اسلحہ آئے گا, کہیں نہ کہیں سے آئے گا. ہاں یہ ہوگا کہ اگر اوپر ہوتا تو ہیومینٹیرین ایڈ بھی آ جاتی اور اسلحہ بھی آتا. اب کیونکہ ٹنل ہے, ٹنل کی اپنی لمٹ ہے, تو انتہائی سب ضرورت کی جو چیزیں بس وہی آئیں گی, اس سے زیادہ نہیں آئے گا. مصیبت کے ساتھ آئیں گی, جان جوکھوں میں جا کے آئیں گی, مشکلات طے کرائیں گی, لیکن مطمئن رہیے مقاومت اتنی جلدی تسلیم نہیں ہوگی انشاءاللہ. مقاومت کے پاس وسائل. پھر ایک اور مسئلہ ہے, دنیا کو کوئی ملک ہے جو اسمگلنگ روک پایا ہے؟ کوئی ملک جو دنیا کے اندر کسی کے اندر اتنا تپڑ ہو کہ ہم نے اسمگلنگ روک لی ہے؟ اسرائیل کہہ سکتا ہے کہ اس نے اسمگلنگ روک لی ہے؟ نہیں. یہ سارے کام چلنے ہیں, یہ کاروباری زندگی ہے, یہ چلے گا. تو اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے نا کہ مثلا یہ مقاومت کے پاس کچھ نہیں آئے گا, یہ بے بسی کی موت مر جائیں گے, نہیں, اتنی جلدی نہیں مر رہے. ایمان ہے اور اسلحہ کم بھی ہو تو زیادہ ہو جاتا ہے, پھر اتنا کم اسلحہ پہنچ رہا ہے, پہنچ جائے گا. ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اسلحے کی کمی سے نہیں ہاریں گے. اگر ہارے نعوذ باللہ ایمان کی کمی سے ہاریں گے. اگر ہارے, ابھی تک الحمدللہ کمی کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا. خدا نے متعال انشاءاللہ ان کی مقاومت کو اور زیادہ ترقی نصیب فرمائے انشاءاللہ. عرب حکمرانوں کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوا. ایک اور بات بہت خوبصورت ہوئی ہے, وہ یہ کہ مسلمان ہر گزرتے ہوئے مرحلے پر, مثلا حزب اللہ کی جنگ ہوئی, ابھی حماس کا مارکہ ہوا, ہر گزرتے ہوئے مرحلے پر عوام اور حکام, عرب عوام عرب حکام, ان کی خلیج بڑھتی چلی جا رہی ہے, بہت بڑھ رہی ہے. یعنی اب عرب عوام بہت دور ہیں اپنے حکام سے, سمجھ گئے کہ ان حکام نے کچھ نہیں کرنا, یہ بھی دور ہے. مسلمانوں کے اندر اتحاد کی ایک اور نشانی جو آپ دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ اس موقع پر جو کچھ انجام پا رہا ہے اس میں کہیں سے کہیں تک اس بات کا پتہ نہیں چل پا رہا کہ کون سی قوم کس قوم کا ساتھ دے رہی ہے. مثال کے طور پر حماس کے اوپر مصیبت آئی ہے, سب سے زیادہ کون ساتھ دے رہا ہے؟ عوام کی حد میں وہ مثلا ایرانی خود ایرانی اس حد تک ساتھ دے رہے ہیں کہ چوراہوں کے اوپر پبلک کو ریکروٹ کیا جا رہا ہے کہ جو فلسطین میں لڑنے کے لیے تیار ہیں وہ اپنا نام لکھوائیں یہاں پر. صحیح. اچھا کیا فلسطینیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا عوام کی سطح پہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے, حکومت کی سطح پہ کون ہمارا ساتھ دے رہا ہے؟ ایک اور بہت پازیٹو کام اس موقع پہ یہ ہوا ہے کہ ان کے مذہبی حکمرانوں نے کم فتوے دیے ہیں اور ہمارے مذہبی حکمرانوں نے سب سے زیادہ فتوے دیے. شاذ و نادر مصری کچھ بولے ہیں, شاذ و نادر بہت کم, بہت کم وہابی کوئی بولے ہیں, اگر بولے بیچاروں کو بہت سزائیں پڑی ہیں, ان کے بڑے علماء میں سے کوئی نہیں بولا. لیکن الحمدللہ ہماری طرف سے اگر دیکھتے ہیں رہبر معظم آیت اللہ علیہ سیستانی مختلف مراجع اعظم سب نے فلسطین کی حمایت میں بیانات صادر فرمائے, اور بیانات بھی ایسے صادر فرمائے جو وجوب کو بیان کر رہے ہیں نہ مستحب کو, وجوب کو بیان کر رہے ہیں, یعنی کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہیں چھوڑی. حتیٰ یہاں تک بیان کیا کہ جو ان کے اندر دفاع کرتے ہوئے شہید ہوگا وہ شہداء بدر احد کی طرح شہید ہوگا. محنت نہیں. یہاں پر میں ایک اور بات سبھی سے تذکرہ عرض کرتا ہوں, شاید کسی کو برا لگے, ہمارے کچھ بعض دوست احباب مرجع کی ذہنیت سے اتنے ناواقف ہیں کہ اب تک سمجھ رہے تھے احتجاج کرنا غلط ہے. اب سمجھ رہے ہیں مرجعیت کی ذہنیت کیا ہے؟ مرجع کا واضح فتویٰ واضح حکم اب سلائیڈ کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا, کھل کر بیان فرمائے ضروری ہے کہ مسلمان آواز اٹھائیں. اب تک ہمارے بعض دوست صاحب آپ کیا سمجھ رہے تھے کہ مظلوم کی حمایت میں روڈ پر آنا مرجع کے نزدیک حرام ہے, اس فتویٰ کا کیا کریں گے؟ اب اس فتویٰ کا کیا جواب دیں گے؟ اس کا مطلب ہے ہم مرجعیت کی ذہنیت کو نہیں سمجھ پا رہے, ہم مرجعیت سے نزدیک ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن حتیٰ مرجعیت کی ذہنیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اس بات کی وجہ سے تھا کہ آج جو کراچی کے اندر ریلی ہوئی ہے, میں 12 سال سے کراچی کے اندر, اس سے پہلے میں اپنے بچپن سے لے کر ایران جانے تک کراچی میں تھا, آج تک میں نے پاکستان میں شیعہ عوام کے ذریعے اتنی بڑی ریلی نہیں دیکھی جو آج ریلی ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. بلا شک و شبہ کراچی کی تاریخ میں شیعت کے نام پر اس سے بڑی ریلی آج تک نہیں نکلی تھی, چاہے وہ روزہ قدس کی ہو چاہے وہ کسی بھی عنوان سے نکلی ہو. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے اس واقعے کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوا تو اتنا ہوا کہ کراچی کی شیعت جمع ہو رہی ہے, کراچی کی شیعت جمع ہو رہی ہے. ہم لوگ جو کہتے تھے نا اتحاد بین المسلمین تو بعد میں ہوگا, پہلے اتحاد بین المومنین تو کرو, چلو ان کے ذریعے اتحاد بین المومنین ہوا جن کے مومن ہونے میں ابھی ہمیں شبہ ہے, جن کے مومن ہونے میں ہمیں شبہ ہے. مثلا ابھی تک ہم لوگ کیا کہہ رہے تھے, شاید فلسطینی شیعہ نہیں ہے, ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے نا, اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہم مرجع کے سامنے کیا جواب دیں گے. جواب دیں, مجھے یاد ہے جب شہید رنتیسی کی شہادت ہوئی آیت اللہ العظمیٰ نے, آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے شہید رنتیسی کے لیے بیانیہ صادر فرمایا. میں ایک مسجد کے اندر شہید رنتیسی کے لیے چند جملے بولتا ہوں کہ وہ شہید ہوا, تو ایک آدمی میرے پاس آیا کہ آؤ صاحب آپ نے اس آدمی کو شہید کیسے کہا؟ میں نے کہا میں تمہاری سنوں یا آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی سنوں؟ اب میں ان دوستوں سے یہی کہوں گا, اب بھی معتقد ہیں کہ سڑک پر آ کر احتجاج کرنا حرام ہے؟ اب بھی معتقد ہیں؟ اب ان فتووں کے بعد شرمندگی احساس نہیں کرتے کہ آپ مرجع کے نام پر اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ رہے تھے اور مرجع کا حکم صاف کہہ رہا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے تھے, مرجع اس بات کی قائل نہیں تھے جو آپ قائل ہیں. میرے خیال میں تسلیم کر لینا چاہیے, اس بات کو واضح طور پہ دیکھنا چاہیے. مسلمان جہاں کہیں بھی مشکل میں ہوگا اس کی حمایت کے لیے آواز اٹھانا ہر مسلمان کے لیے واجب ہے, مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ میدان کے اندر آئیں. اگر ہم اور آپ نہیں آئیں گے, ابھی آپ دیکھیے جو میں مزید آگے بڑھانے کی طرف جاتا ہوں, مثلا ہنگو کے اندر کیا ہو رہا ہے, 5 دن سے ہمارا جلوس مشکل میں ہے نا, ہر روز وہاں پہ وہابیت کا حملہ ہو رہا ہے, وہ لوگ منظم سازش کے تحت وہاں پہ حملہ کر رہے ہیں. اگر میں اور آپ آواز نہیں اٹھائیں گے کس نے آواز اٹھانی ہے پھر؟ کس نے آواز اٹھانی ہے؟ ختم ہو گیا معاملہ. 1.5 سال تک پارا چنار کے عوام پشتے رہے, اب بی بی میں آپ کو خدمت نرس کروں, پارا چنار کے دوستوں سے ملتا ہوں, کہتے ہیں اگر ہمیں حوصلہ ہوا ہے تو کراچی کے مومنوں سے حوصلہ ہوا ہے کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ ہمارے لیے آواز اٹھائی ہے. اگر ہم نہ آواز اٹھائیں تو ہم اپنے دوستوں کے سامنے شرمندہ ہیں کل, کہ بھئی ہم بھی تو اہل بیت کے ماننے والے تھے, آپ نے ہماری حمایت میں آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ ہنگو میں یہی کچھ ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ان کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی, بالآخر مظلوم ہیں بےچارے, مسلمیت نہیں ہے. ابھی لاڑکانہ کے اندر دیکھیے, آج شام مجھے کوئی بتا رہا تھا وہاں پہ یزیدیت کے دفاع کے لیے ایک ریلی نکالی گئی ہے, ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو یہ ہوگا. بلوچستان کے علاقے میں ایک شیعہ مولانا کو مدرسے کے پرنسپل کو اٹھا کے اغوا کیا ہے, بےچاری کی داڑھی اور مونچھوں کو نوچ نوچ کے نکالا گیا ہے, زد و کوب کیا گیا, اتنا زد و کوب کیا گیا کہ اس کی بےچاری کی دماغی حالت کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. یہ ظلم نہیں ہے؟ اس پہ کس نے آواز اٹھانی ہے؟ اس نے ہم نہیں آواز اٹھائیں گے, اس کے اوپر کون آواز اٹھائے گا؟ پھر مظلوم کا ساتھ دینا کسے کہتے ہیں؟ کونا للظالم خصما, امیر المومنین کا فرمان پھر کس کے لیے؟ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا, ہم لوگوں کو سکھانے کے لیے. ہم پر واجب ہے کہ ہم آواز اٹھائیں, ہم نہیں آواز اٹھائیں گے تو ہماری شریف ذمہ داری پوری نہیں ہوتی ہے. اب تک تو وجود سب کے سامنے ثابت ہو گیا ہے الحمدللہ. لہٰذا آج میں نے خود سنا اپنی کانوں سے, ایک دوست کو ریلی کے اندر دیکھا اور ان سے کسی نے مذاق میں کہا کہ آج تو ریلی بہت بڑی ہے, یہ آئے تو اس بندے خدا نے واضح کہا کہ اب اس وجوب کے بعد میرے لیے کوئی حجت نہیں تھی, اب مجھے آنا تھا, اب اس وجوب کے بعد میرے لیے کوئی حجت نہیں تھی, اب مجھے آنا تھا. اب واقعی ایسا ہی ہے, اس وجوب کے بعد کسی کے پاس کوئی حجت نہیں ہے. اب سب کو آواز اٹھانی, اپنی توانائی کو استعمال کرنا, جو جس حد تک ان مظلوموں کی فریاد رسی کے لیے, ان کی مدد کے لیے کر سکتا ہے اس کا کام کو. اور آغا نے تو کہاں تک بھیج دیا, کہا زمانی جمع خرچنی چاہیے, عمل چاہیے. مثلا اگر میں آپ کے سامنے زمانی جمع خرچ کر رہا ہوں, کہ یہ نہیں چاہیے, میدان عمل میں آؤ, احتجاج کرو, طاقت دکھاؤ اپنی, حکومتوں کو مجبور کرو, اپنی آواز کو اتنا اٹھاؤ کہ حکومت غلط فیصلے نہ کر سکے. اس حد تک بات کو پہنچا دیا انہوں نے خدا نے مثال. اور میں یہاں پر دل سے کہوں گا پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ہمیں علماء عنایت فرمائے, واقعہ حق کی پیروی کرنے والے علماء عنایت فرمائے. ہم ان مصریوں اور سعودیوں کے علماء کی طرح نہیں جو اپنے حکمرانوں کے جوتے چاٹتے پھر رہے ہیں, الحمدللہ جرأت والے علماء دیے ہیں, حق کی بات کہنے والے علماء کی ہیں, پوری دنیا کی طاقت کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان حق کرنے والی طاقت دی ان لوگوں کو. خدا نے مثال ان علماء کرام کے شاعر مقدس ہم پہ جاری و ساری فرمائے. درود بھیجے محمد والے محمد پر,
محمد والے محمد.
بہرحال دنیا اس اعتبار سے سخت مرحلے سے گزر رہی ہے کہ مظلوم کشنا ہے, اس اعتبار سے سخت مرحلے سے گزر رہی ہے کہ خون بہ رہا ہے, لیکن اس اعتبار سے بہت اچھے مرحلے سے گزر رہی ہے کہ ان سب کے نتیجے میں امت اسلامیہ مسلسل بیداری کی سمت بڑھ رہی ہے, مسلسل بیداری آ رہی ہے. ہاں ایک بیداری آئے گی انشاءاللہ تعالی کچھ عرصے کے بعد, آ جانی چاہیے. وہ یہ کہ یہ جتنے لعین حکمران ہیں جن کو سوائے اپنی سیٹس کے اور اپنی حکومتوں کو کچھ نہیں ان کے ذہن کے اندر, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ مسلمان عوام ان تمام حکمرانوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے. انشاءاللہ ایک وقت آئے گا مسلمان اپنی بیداری دکھائیں گے, اور ایسے حکمران مسلمان حکومتوں پر اگر ہوتے جو مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھتے تو بخدا 1.5 ارب مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کسی کی جرأت تھی کہ مسلمان کا بال دکھا کرتا؟ کسی کے اندر جرأت نہیں ہونی چاہیے تھی ایک مسلمان کے اوپر ہاتھ اٹھائے, یہ مسلمان کی طاقت تھی. ابھی بھی جو مختلف باتیں ہو رہی ہیں مثال کے طور پر تیل کا معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے, یہ تمام چیزیں چھوٹی ہیں, مسلمان عوام کا ارادہ سب سے بڑا ہے. اگر ان چھوٹی چیزوں کو بھی استعمال کریں, مثال کے طور پر ابھی ہمارے سامنے مختلف علماء کی طرف سے خطرہ وغیرہ بھی آیا ہوا ہے کہ اگر کسی کمپنی کے بارے میں یقین ہو جائے کہ یہ مدد کرتے ہیں اسرائیل کو, ہر صورت میں اس کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ واجب ہے ہمارے اوپر, ہر صورت میں. ہاں ٹھیک ہے, صرف اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کون سے فارمز, کون سی کمپنیز اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں. جو اس وقت دارالحرب ہے, عیناً دارالحرب کا, اس سے بہتر کوئی مزاق نہیں ہو سکتا ہمارے پاس. یعنی اگر کوئی امریکہ کے بارے میں یہ کہے کہ مثلا ان کی عوام ان کے مخالف ہے اور وہ نہیں چاہتے اور یہ نہیں چاہتے, اسرائیل تو دارالحرب ہے, اس کے قابض ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, اس کی متجاوز ماہیت کے اندر کوئی شک نہیں ہے, اس کے ظلم و بربریت کے اندر کوئی شک نہیں ہے, اس کا ہر قدم غلط ہے, اس کا وجود ناپاک وجود ہے, اس کا نابود ہونا مسلمان کے لیے ضروری ہے. کسی طرح بھی اگر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلا یہ ادارہ ہے, یہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جو اسرائیلیوں کو مدد ارسال کر رہا ہے, کسی بھی صورت میں بائیکاٹ کرنا واجب ہے ہم لوگوں کے اوپر, چاہے کسی بھی طریقے سے ہم کام انجام دے سکیں. مگر یہ کوئی بہت بڑی مجبوری, کوئی بہت بڑی مصیبت ہے جو اضطرار کی صورت میں مردہ بھی حلال ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں ورنہ ہر صورت میں ہمارے اوپر ضروری ہے اپنی خواہشات کا مقابلہ کریں اور ان مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کریں جو فلسطینی عوام کے ساتھ پیش آئی ہیں. البتہ دنیا اس طرح باقی رہے گی نہیں, یعنی جب ان تمام چیزوں کو جمع کریں, اکنامیکل کرائسس کو, پولیٹیکل کنڈیشن کو, تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ دنیا کا نقشہ بہت جلدی تیزی سے تبدیل ہوگا, بہت تیزی سے تبدیل ہوگا. ابھی مثلا ہم کچھ دن دبئی میں تھے, ماہ رمضان میں بھی وہیں پہ تھے اور ماہ محرم میں وہاں پہ گئے. میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں, 3 مہینے پہلے اگر کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا, یعنی ہم بولتے تھے لوگ یوں منہ کھول کے دیکھتے تھے, ایسی کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کرائسس آنے والا ہے. ماہ رمضان میں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا, اس وقت سب ایک سوال پوچھ رہے ہیں اب کرنا کیا ہے. کرائسس مہینوں میں نہیں آیا وہاں پر, وہاں دنوں میں آیا, بہت اسپیڈ سے آیا. شاید دنیا کے کسی خطے میں کرائسس کے آنے کی اسپیڈ وہ نہیں تھی جو دبئی میں ہے, کسی خطے میں اتنی تیزی سے نہیں آیا. اور میرا اپنا یہ خیال ہے شاید مستقبل انتہائی قریب میں کسی خطے کو اتنا برا متاثر نہیں کرے گا جتنا اس علاقے کو متاثر کرے گا. زیادہ میں نے بہت سنا ہے وہاں پر, کچھ لوگوں نے اسٹیٹسٹکس بھی دیے ہیں کہ کتنا ہمارے یہاں کے لوگوں نے وہاں کی پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کی ہے. 30% تو نیٹ لاس ہو چکا ہے اور باقی کوئی امید نہیں ہے کہ اصل باہر بھی ملے گا. اس کا مطلب 100% لاس کی طرف جا رہے ہیں. جو کیسز ہیں ان کی آپ انٹینسٹی سن کر آپ حیران رہ جائیں گے. مثلا 18-20 ملین درہم کامن ہے, بہت ہے کہ کسی نے 18 ملین درہم لگائے, 20 ملین درہم لگائے, یہ بہت. جو پیک کیسز ہیں 350 ملین درہم, یہ عالم ہے. اس میں ہمارے وہ بھائی دوست بھی شامل ہیں جنہوں نے یہاں سے پیسہ وہاں بھیجا تھا کہ وہاں پر ان کا کوئی ریلائبل آدمی پراپرٹی اور ریئل اسٹیٹ میں لگائے اور اس سے کمائے. اور ایک اور مزے کی بات ہے, یہاں کے بینکوں سے اور یورپ اور امریکہ کے بینکوں سے لون لے کر وہاں بھیجا گیا تھا کہ وہاں ریئل اسٹیٹ میں لگایا جائے. کیوں؟ وہاں پر بینک جب لون دیتا ہے تو مثلا ریٹرن مانگتا ہے 6%, 8%, اور وہاں پہ جو لگاتے تھے تو 3 مہینے کے اندر 50% بڑھ جاتی تھی. تو بھائی تو بڑا مزدار کام ہے بھائی, یہاں سے لو 8% پر اینم ریٹرن دینا ہے اور وہاں 3 مہینے کے اندر 30% بڑھ جائے گی, 20% بڑھ جائے گی, ختم ہو گیا وہاں میں دھڑا دھڑ لے لے کے لگا دیا. اب یہ شہر چند مہینوں کے اندر مجھے یوں لگتا ہے قہر خدا کی نشانی کے طور پر ابھرے گا. کیا ابھرے گا, کیا ابھرے والا, یعنی یہ شہر ایک ایسا شہر ہوگا انتہائی خوبصورت, انتہائی بلند بالا بلڈنگز, صرف ایک مشکل کے ساتھ, رہنے والے کبوتر بھی نہیں ہوں گے, کبوتر بھی اتنا اونچا نہیں جا سکتے. مشکل یہ, ہمارے جب گھر خالی ہوتے ہیں نا تو بےچارے کبوتر رہ لیتے ہیں. انہوں نے اتنی ڈھیر ساری بلڈنگ بنائی کہ ایک تو ایک اتنے کبوتر ہیں نہیں, دوسرا یہ کہ اتنا اونچا کبوتر بھی نہیں جا پائے گا بےچارا. مجھے یوں لگ رہا ہے کہ چند مہینوں کے اندر یہ شہر یہاں پہنچے گا. ریورس مائگریشن, عالم یہ ہے پہلے دبئی کے اندر ریزیڈنس لینے والوں کے لیے لائن بہت لمبی ہوتی تھی, اب ریزیڈنس کینسل کروانوں کی لائن بہت لمبی گئی ہوئی ہے. ریورس مائگریشن, ارے اس شہر کی کیفیت یہ ہے کہ یہ چل رہا ہے صرف ایک جملے کے اوپر کہ وزٹر آئیں گے اور پیسہ خرچ کریں گے, بس اپنا اس کا کچھ بھی نہیں ہے, حتی آبادی بھی اپنی نہیں ہے, صرف ایک جملہ ہے یہاں پر. دبئی کے تمام ترقی کا راستہ ایک جملہ ہے, کچھ وزٹرز آ رہے ہیں جو یہاں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں. بس پہلے جھٹکے میں کچھ وزٹرز جو آ رہے تھے ان میں سے 20% رک گئے, بس باقی چین کلیئر ہے, ٹوٹ گئی. وہ کیوں رکے؟ وہ اس لیے رکے کہ یورپ اور امریکہ میں ریسیشن آیا, جو جتنے ٹورسٹ آ رہے تھے انہوں نے آنا بند کر دیا. جب پہلے آپ کی خدمت میں آ چکے ہیں, جب ریسیشن آتا ہے تو پہلی انڈسٹریز جو ہٹ ہوتی ہیں وہ ٹوریزم ہوتی ہے. لوگوں کو پیسہ ہوگا تو جائیں گے نا, پیسے نہیں تو جائیں گے کہاں پر. جب وہاں سے ٹورزم نے آنا بند کیا تو پہلی انڈسٹری جو ہٹ ہوئی وہ ٹورزم کی انڈسٹری تھی. اب جیسے ٹورزم کی انڈسٹری ہٹ ہوئی, اس کا مطلب یہ کہ شاپنگ مالز کے اوپر بھی رش کم ہو گیا, رینٹا کار کے اوپر بھی معاملہ ختم ہو گیا, ہوٹل کے اوپر بھی کام ختم ہو گیا. اب جتنے ان کو سروسز دینے والے تھے وہ بھی میدان سے باہر ہونا شروع ہو گئے. نتیجہ یہ کہ ایک چین بن گئی. اب یہ اب یہ اب یہ اچھا جب لوگ ہی نہیں ہیں تو شاپنگ مال بھی نہیں ہے, بزنس بھی نہیں ہے, تو جو ان کو سروسز دینے کے لیے چھوٹے چھوٹے لوگ وہاں پر آئے ہوئے تھے کہ وہ رہ رہے تھے, وہ بھی نہیں رہیں گے, تو بلڈنگز کس کے لیے بن رہی ہیں؟ مزے کی بات یہ کہ جو بلڈنگز حتیٰ بکی بھی ہیں, یہ بکی ہوئی بھی انویسٹمنٹ کے لیے, ان میں رہنے کے لیے لوگ نہیں تھے, پہلے بھی نہیں تھے, بکی تھی اس لیے کہ ان کی پرائس بڑھ رہی تھی. اب سب کچھ ختم ہو گیا, نہ رہنے کے لیے لوگ ہیں, نہ بکنے کے لیے اور خریدنے کے لیے لوگ ہیں. اب معاملہ یہاں پر ہے, تو میرا اپنا ایک خیال ہے, اپنے دوستوں سے میں وہاں کہہ رہا تھا, زیادہ سے زیادہ دو لطیفے سنا دوں, ایک لطیفہ سنا دوں, ایک بات سنا دوں, ساری بات سنا دوں. اپنے دوستوں سے میں کہہ کر آیا کہ دیکھو زیادہ سے زیادہ مئی تک انتظار کرو, ایک آلٹرنیٹ ایمرجنسی پلان تیار کر لو, پورا پلان تیار کر لو پیپر کے اوپر, مئی تک انتظار کرو. اگر مئی تک صورتحال بگڑتی چلی جائے, جو میرا اپنے خیال ہے 80% میں اطمینان سے کروں گی بگڑے گی, تو آپ ایگزٹ کر لو, لاس پر یا جس چیز پر بھی, لاس یا موت جو بھی ہے, ایگزٹ کرو, وہاں سے باہر نکلو. مئی 2009 تک آپ یہ کام کر لو, ٹھیک ہے. اگر صورتحال بہتر ہو جاتی ہے, آپ اس ایمرجنسی پلان کو پھاڑ دینا اور جو اپنی زندگی گزر رہی تھی اس کو گزارتے رہنا, ٹھیک ہے. میں نے کہہ دیا نا آپ سے. اب لطیفہ سنیں, ہم گئے تھے ستمبر میں, ستمبر 2008 میں, تو وہاں پہ ایک دوست ملا تھا, اس نے کہیں دوسری باتیں سنی, ہماری باتیں بھی سنی, اس کو تقریباً امید ہو گئی کہ جو کہہ رہے ہیں کہ صحیح نکل آئے گا, لیکن صحیح نکل آئے گا. تو اس نے مجھ سے پوچھا تھا ستمبر میں, کہنے لگا صاحب اگر مجھے بھاگنا ہے یہاں سے, ایگزٹ کرنا ہے, آخری مہینہ کون سا ہے جس میں ایگزٹ کر لوں بہتر ہے, ٹھیک ہے. تو میں نے اس سے کہا تھا دیکھو برادر, میرا اپنا یہ خیال ہے تمہارے پاس ابھی ٹائم ہے, تم ایگزٹ کے لیے نومبر 2009 ٹارگیٹ کر لو, ایگزٹ کے لیے 2009 ٹارگیٹ کرو. مجھے ملا ابھی جنوری میں, کہنے لگا صاحب آپ کیوں الٹی سیدھی باتیں ہمیں سناتے رہتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا آپ کہہ رہے تھے نومبر تک چانس مل جائے گا, میں جنوری میں فارغ ہو چکا ہوں, اب یہاں کچھ نہیں ہے, میں فارغ ہو گیا ہوں. میں اس امید پر تھا کہ آپ کی بات صحیح نکل آئے گی, کہ مجھے نومبر تک انویسٹمنٹ باہر نکالنے میں چانس مل جائے گا, تو سب اسٹک ہو گیا ہے یہاں پہ. یہ حالت ہے لوگوں کی, وہاں بھارت ابھی بھی جو بھی ہے وہ حالت بہت خراب ہے, ریسیشن. اچھا ایک اور بات سنتے جائیے, بس معاملے کو ختم کریں. اس وقت کسی انٹرنیشنل پیپر میں, کسی انٹرنیشنل انالیسس اور ریسرچ ورک کے اندر 2010 سے پہلے اس کے ختم ہونے کی کوئی امید نہیں ہے. ختم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈاؤن فال, رک گیا, اب کبھی تو اوپر آئے گا نا, نہیں, رکنے بھی کی بھی کوئی امید نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 2009 تک اس نے یوں ڈاؤن نوز ڈائیو کو اپنی جاری رکھنا ہے. اس کا مطلب ہے ریکوری کب ہونی ہے؟ 2010 کے مڈ سے پہلے ریکوری کا کوئی چانس نہیں ہے. اس کا مطلب ہے 2009 مصیبتوں کا سال ہوگا, اکنامیکلی 2009 مصیبتوں کا سال ہوگا. جا کے دیکھیے, اللہ نے ابھی تک ہمارے ساتھ ایک لطف و کرم یہ کیا ہے کہ جب سے یہ ریسیشن کی بات شروع ہوئی ہے ہماری کوئی فصل خراب نہیں گئی ہے, اللہ کا شکر ہے. ہماری تمام کراپس بمپر کراپس جا رہی ہیں. اگر تو بمپر کراپ کا جو ڈر میں نے 2-3 مہینے پہلے بتایا تھا, یہ ہمارے ملک میں جب کہتے ہیں بمپر تو کہیں ان کا مطلب گاڑی کا بمپر نہ ہو, ان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. بہرحال ابھی تک جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ واقعاً کراپس اچھی ہیں, کھانے کی ایز سچ کوئی قلت چند مہینے کے اندر فی الحال کم سے کم جو رپورٹس ہو رہی ہیں اس میں نظر نہیں آ رہی. گلوبلی کم ہو رہی ہے, گلوبلی قلت بہت زیادہ ہے, اس کو فیل بھی کرنا ہے وہ لوگ. کم سے کم ہمارے ملک میں صورتحال کسی حد تک بہتر ہے. اچھا اب میں پھر اپنی اس آخری بات پہ آ جاؤں کہ وہ جو میں پلان دے رہا تھا اسے چھوڑ دوں, دست بردار ہو جاؤں, کہ آپ زمین پر آ جائیں, یہ کر لیں وہ کر لیں, دست بردار ہو جاؤں, ہرگز نہیں, میں نہیں ہوں گا, میں رسک نہیں لے سکتا, میں رسک نہیں لوں گا, اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی. میں اپنے لیے رسک لوں گا, میں بھی یہی کروں گا. اگر میں فلیٹ میں ہوں اگلے سال, جتنی جلدی میرے لیے پاسبل ہو پائے, اگلے سال جب تو سال آ گیا, جتنی جلدی پاسبل زمین کے اوپر آؤں گا تاکہ میرے پاس ایمرجنسی میں سروائیو کرنے کے لیے, اب میں نے ایک اصطلاح بنا لی ہے اس کے لیے, سیمی انڈیپینڈنٹ یونٹ. مجھے اکنامیکلی سیمی انڈیپینڈنٹ یونٹ چاہیے جس کے اندر میں قدر آزاد زندگی گزار سکوں. محتاج تو پھر بھی رہوں گا باہر کا, وہ تو میں نہیں کر سکتا, تو مجھے چند کام کرنے پڑیں گے. پر ڈے پر پرسن کیلوریز کاؤنٹ کر کے ان کو کسی حد تک حاصل کرنے کا منصوبہ بنانا پڑے گا. آلٹرنیٹ انرجی میں کوئی ایک منصوبہ ایسا کرنا پڑے گا جو جب یہاں پر 12-12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو تو مجھے آلٹرنیٹ انرجی میں کچھ نہ کچھ انرجی کہیں نہ کہیں سے سپلائی ہوتی رہے. یو پی ایس شاید نہیں چلے گا کیونکہ وہ ریچارج ہی نہیں ہو پائے گا, تو کول نہ کچھ آلٹرنیٹ انرجی میں ایسا پکڑنا پڑے گا, یا سولر یا ونڈ یا کوئی اور چیز ایجاد کر لیجیے جس سے آپ کے میری یہ مشکل کسی حد تک حل ہو پائے. اپنے آرائے اختتام کرتے ہیں, درود بھیجے محمد و آل محمد تک. کیا آپ اس غزہ کی جنگ سے یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے ایک بساط بچھائی ہے اور چاہتا ہے کہ حزب اللہ کے خلاف مورچے کھولنے کا بہانہ ملے اور وہ دوبارہ دھاوا بول دے لبنان کی طرف؟ اچھا یہ بات اچھا ہے کہ میں نے کرنی تھی اور میں نہیں کر پایا تھا تو انہوں نے چھیڑ دی. اسرائیل کیا یہ چاہے گا کہ لبنان کودے؟ کیا اسرائیل یہ چاہے گا کہ حزب اللہ بیچ میں آئے؟ ان کو میرا اپنے خیال ہے یوں لگ رہا ہے کہ وہ چاہیں گے لیکن وہ ہرگز نہیں چاہیں گے. کیوں؟ وہ حزب اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہ صرف ایک صورت میں چاہیں گے, حزب اللہ متجاوز کہلائے. دیکھیے اس میں فرق ہے, پچھلی دفعہ حزب اللہ جارے نہیں تھے, حزب اللہ پہ حملہ ہوا تھا, پوری دنیا نے حزب اللہ کا ساتھ دیا تھا. اگر حزب اللہ حملہ کرے تو حزب اللہ کہلائیں گے متجاوز یا جارے. یہ چاہیں گے کہ یہ حزب اللہ یہ کہلائے تاکہ بعد میں امریکہ اور دوسرے ممالک یہ کہہ کر اسرائیل کا ساتھ دیں کہ حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے, عربوں نے حملہ کیا اسرائیل کے اوپر. حزب اللہ بھی یہ ہرگز نہیں چاہیں گے. صحیح, حزب اللہ ہرگز نہیں چاہے گی کہ اسے کہا جائے کہ جنگ اس نے شروع کی ہے. ٹھیک ہے, اب حزب اللہ کو کیا کرنا پڑے گا؟ حزب اللہ کو 12 دن جب تک یہ جنگ چل رہی ہے صبر کرنا پڑے گا. اس دوران میں حزب اللہ کیا کرے گی؟ اس دوران میں حزب اللہ عرب عوام, عرب حکام کے اوپر پریشر بلڈ کرے گی. آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی, سید حسن نصر اللہ تقریباً ہر دوسرے دن ایک تقریر کر رہے ہیں. اچھا یہ آدمی اتنے زیادہ بولتے نہیں ہیں, یہ بہت پرسکون رہنے والے آدمی, زیادہ بولنے والے آدمی نہیں ہیں, کرنے والے آدمی ہیں. کرتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں ہم نے کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اتنا کیوں بول رہے ہیں؟ کیوں؟ اس وقت میدان میں اترنے کا موقع نہیں ہے. کیونکہ میدان میں اترنے کا موقع نہیں ہے اس لیے بہت زیادہ بول رہے ہیں تاکہ عربوں کو غیرت دلائے. دو کام چاہیں گے یہ فوری طور پر, حزب اللہ کی اسٹریٹجی کو ہم ڈسکس نہیں کر پائے. دو کام یہ چاہیں گے, نمبر ایک ایجپٹ رفاح کی بارڈر کھول دے, ایک. نمبر دو ویسٹ بینک اپنی موومنٹ شروع کر دے. ویسٹ بینک مغربی کنارہ, دریائے اردن کا مغربی کنارہ, تاکہ اسرائیل دو بارڈرز کے اندر انوالو ہو جائے. البتہ ویسٹ بینک کو کام ایسا کرنا ہوگا کہ اسرائیل اس کے بہانے ویسٹ بینک کے اوپر حملہ نہ کر دے. بہت ہوشیاری سے کام کرنا پڑے گا اس کا. حزب اللہ ان دو چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیں گے. لہٰذا میرا اپنا خیال ہے حزب اللہ اس وقت میدان جنگ کے اندر حملہ آور بن کر کودنے کی کوشش نہیں کریں گے. ہاں ایک بات ہے, اگر اسرائیل نے ان کو جنگ میں ملوث کرنے کے لیے ان پر حملہ کیا یہ حزب اللہ کو بہت پسند آئے گا. یہ حزب اللہ کو بہت پسند آئے گا. کیوں؟ کیونکہ نصر اللہ, آپ کو پتا جھوٹ نہیں بولتے. نصر اللہ نے یہ کہا تھا کہ اگر تم نے اس وقت ہم پر حملہ کیا تو جو ہم نے تیاری کی ہے اس کو دیکھتے ہوئے 2006 کی جنگ پارک میں چہل قدمی کے برابر ہوگی. پھر نصر اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر تم نے ہم پہ حملہ کیا تو ہم نے وہ تیاری کی ہے کہ 2006 کی جنگ پارک میں چہل قدمی کے برابر ہو جائے گی, پھر تم کو وہ دن لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے حزب اللہ یہ چاہے گی کہ یہ ہم پر حملہ کرے کرے, پھر ان کو بتائیں. وہ تو یہ سب چاہ رہے ہیں, یعنی وہ چاہ رہے ہیں کہ حزب اللہ بھی انوالو ہو تاکہ یہ کہہ کر ماریں کہ انہوں نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا ہے, اور بہت دور کی پاسبلٹی میں چاہتے ہیں ایران بھی انوالو ہو جائے. لیکن ظاہر ایران کے انوالو ہونے کا اس وقت کوئی چانس نہیں ہے. اس وقت جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ حزب اللہ کے اوپر ہے کہ حزب اللہ کس طریقے سے اپنے اس کام کو انجام دے گی. دیکھیے رہبر کی طرف سے اس طرح کی بیان کا آنا کہ فلسطین کے دفاع کو ہر طرح سے انجام دیا جانا چاہیے اور اگر اس دفاع میں مارا بھی جائے تو شہید کیا جائے گا, اس سے کیا مطلب دیا جائے؟ اور ہمارے پاس ریڈیو جلسہ جلوس کے علاوہ کیا آپشنز موجود ہیں؟ حقیقت یہ کہ خود ایران نے یہ کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں نہیں بھیجیں گے. خود ایران نے کہا کہ ہم اپنے لوگوں کو وہاں پر نہیں بھیجیں گے. اس کا مطلب ہے یہ وہ آپشن نہیں ہے جس کے اوپر ہمیں کام کرنا. ہمارا آپشن یہی ہونا چاہیے کہ ہم جس حد تک لوگوں میں اویئرنیس لا سکتے ہیں اویئرنیس لانے کی کوشش کریں, اپنے حکام کے اوپر دباؤ دیں, ان تمام واقعات کے نتیجے میں پاکستان میں امریکہ اور اسرائیل اتنے بدنام ہو جانا چاہیے کہ یہاں پر کوئی پھر کسی امریکی کو تمغے دینے کی کوشش نہ کرے جو بدقسمتی سے ابھی تک کر رہا ہے. یہ ہمارا ضعف ہے, یہ ہماری کمزوری ہے. اس کا مطلب ہے ہماری قوم ابھی تک اس بات کو ہضم کر رہی ہے کہ اس کی سرزمین پر, اس کے علاقہ جات کے اوپر بمباری بھی ہو رہی ہے, اور جو ملک بمباری کر رہا ہے اس کو ہم تمغہ بھی دے رہے ہیں. بے حیائی کی حد ہوتی ہے. اور ان سے یہی توقع تھی کہ یہ یہی معاہدے کر کر یہاں پر آئے ہوں گے, یہی معاہدے کر کے یہاں پر آئے ہوں گے کہ تم جو کرتے رہنا کرتے رہنا ہم تمہیں تمغہ بھی دیں گے. لکھا ہے why is Hezbollah not helping Palestine openly, why are they not taking part in the war to help Palestine. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, I read on Press TV or Al Manar a few days back that the main target of the war is to hand over Gaza to Egypt and West Bank to Jordan. Can you please put some light on it. میں آپ اس کے لیے اچھا ہے تاریخ میں دیکھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں کچھ ٹکڑا عرض کیا تھا. 1967 کی جنگ سے پہلے, 1967 کی جنگ سے پہلے غزہ کے اوپر مصر نے قبضہ کیا تھا, اور دریائے اردن کے مغربی کنارے پر ویسٹ بینک کے اوپر جارڈن نے قبضہ کیا ہوا تھا. اسرائیل اس سیٹلمنٹ کو پسند کرتا تھا. کیوں؟ فلسطینیوں کو نپٹانے کے لیے ادھر سے جارڈن نپٹے, ادھر سے مصر نپٹے. ایک موقع پر آ کر انہوں نے احساس کیا کہ اگر ہم اس پر قبضہ کریں تو ہم ان دونوں ملکوں کے ساتھ تعلقات بحال کر سکتے ہیں بارگین کر کے. انہوں نے دونوں پر قبضہ کیا, ویسٹ بینک پر اردن کے سامنے اور غزہ کی پٹی پر مصر کے سامنے. اس کے بعد ان دونوں سے کہا تم دونوں اپنے علاقے لے لو, یہ ہمیں دے دو. اردن کو ان کا اپنا علاقہ دیا واپس, وہ بھی فلسطینیوں کا تھا, یعنی دریائے اردن کا مشرقی کنارہ. اب میں بہت تفصیل میں نہیں جا پاؤں گا, یہ بغیر نقشے کے سمجھانا ناممکن. اور مصر کے انہوں نے صحرائے سینا پہ قبضہ کیا تھا اسرائیلیوں نے, کہا ہم تمہیں صحرائے سینا واپس دیں گے, غزہ تم ہمیں دے دو. ان دونوں بدبخت ممالک نے, مصر اور جارڈن نے, اپنے مفادات پورے کیے اور غزہ کی پٹی اور دریا اردن کا مغربی کنارہ اسرائیلیوں کے حوالے کر دیا. اچھا سوال یہ ہے کہ مصر غزہ کو لے سکتا ہے؟ مصر غزہ کی پٹی کے صرف بارڈر کو اس لیے نہیں کھول رہا کہ اگر ہم نے یہاں سے بارڈر کھول دی تو اتنے فلسطینی ہمارے پاس آئیں گے کہ ہمیں ملک سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. جو ملک صرف کراس بارڈر آنے والی پبلک کو نہیں سنبھال سکتا, وہ پوری غزہ کو کیسے سنبھال سکتا ہے؟ مصر کسی صورت میں غزہ کے کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے گا. ہاں شاید فلسطین اسرائیل کوشش بھی کرے کہ اس کو پکڑا دے, تب بھی مصر نہیں لے گا. یہ بالکل ایسی صورت حال ہے. کیا انڈیا پاکستان والے کشمیری حصے پہ قبضہ کرنا چاہے گا؟ وہ اپنے والے حصے کشمیر کے اوپر تو قبضہ کر کے چین سے بیٹھ نہیں پا رہا ہے, 2-2.5 لاکھ اس کو فوج لگانی پڑ رہی ہے, معاملہ ختم نہیں ہوا. تو ہمارے والے کو بھی گھسیٹے گا اپنے ساتھ کہ بعد میں اس گڑبڑ کے اندر چند گنا کا اضافہ اور کر لے؟ میرے خیال میں وہ یہ کام ہرگز نہیں کریں گے. ایک ہے مانوی ارتقاء اور دنیاوی ارتقاء ساتھ ساتھ چلاتے ہیں تو کوئی ایک چلی جاتی ہے, مانویات جانے کا زیادہ خطرہ ہے, رہنمائی کیجیے. امیر المومنین چلیں, کون مولا متقین سے زیادہ مانویات دکھائے گا اور کون ان سے زیادہ دنیا کی ترقی دکھائے گا؟ وہ ایک غریب سردار کے بیٹے تھے جس کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا. حضرت ابو طالب کے پاس اپنا کچھ نہیں تھا, سردار تھے غریب تھے, غریب سردار کے بیٹے تھے. لیکن جب ان کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے فرزند 40-40 باغوں کے اوقاف کے مالک تھے, 40-40 باغوں کی وقف کی سرپرستی کر رہے تھے. خود فرزند مالک نہیں تھے, وقف کی سرپرستی کر رہے تھے. یہ سب امیر المومنین نے خود بنایا تھا. دنیا اگر آخرت کا ذریعہ ہے تو ہمیں دنیا بھرپور کمانی چاہیے اپنی آخرت کو بھرپور بنانے کے لیے, نہ کہ اپنی نفس پرستی کے لیے. ہاں اگر نفس پرستی کی خاطر ہم دنیا کا اتنا بھی حصہ بنائیں گے تو نفس پرستی ہے. دنیا میں کام کریں, محنت کریں تاکہ اپنے اوپر خرچ نہ کریں, اپنے دین کی ترقی کے لیے, مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے. یہ دنیا ہے, ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے تھا. دیکھا ہے ممبئی اٹیک کیا دنیا, کیا انڈیا نے خود کروائے؟ اگر ہاں تو کیوں؟ کیا پاکستان پہ حملہ ہو سکتا ہے؟ یہ پچھلے زاویے کی داستان تھی, اب اس کے اوپر ہم مزید نہیں آئیں گے. فی الحال تو انڈیا بھی تھوڑا سا کم اس بیٹھ گیا ہے کہ ٹھیک ہے جو ہوا ہوا, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. وہ دش adventure of Israel turn out to be a prelude of war, World War III? And if yes, who will be involved first? میرا نہیں خیال اس وار کے اندر ورلڈ وار 3 کا پوٹینشیل ہے, میرا نہیں خیال. ہاں میں ایک جملہ عرض کر رہا تھا کہ 10 دن کے اندر اس کو رکنا چاہیے, مگر یہ کہ یہ کچھ ہو, مگر یہ کہ کیا ہو, مگر یہ کہ حماقت حد سے زیادہ ہو جائے, مگر یہ کہ امریکہ براہ راست اسرائیل کی مدد کے لیے نیچے کودا ہے, جس کا چانس میں اس وقت کم دیکھ رہا ہوں. یعنی میرے نزدیک اب یہاں دنیا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے, آپ کی بات جھٹ سے غلط نکلا ہے, یہ سب ہو سکتا ہے. میرے نزدیک اس میں مزید وار کی ایکسٹینشن کا فی الحال چانس نہیں ہے, فی الحال چانس نہیں ہے. اس وار کو جلد ختم ہونا چاہیے, میرا اپنا یہ خیال ہے. اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ 1.5-2 سال کے اندر پھر ایک بڑی جنگ ہونی چاہیے چاہیے. بس میں ورلڈ وار 3 کو اگنور یا ڈینائی نہیں کر رہا, لیکن اس کی ٹائمنگ کو صحیح نہیں پا رہا. میرے خیال میں یہ ٹائمنگ صحیح نہیں ہے, اس کی ٹائمنگ کو کم سے کم 1.5 سال آگے ہونا چاہیے. میرا اپنا ایک خیال ہے کہ جس کسی نے ورلڈ وار 3 شروع کرنی ہے, پتہ نہیں دنیا میں کس کونے میں ہے, اس کو تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے. مارچ اپریل اس کا بہترین ٹائم ہوگا, مارچ اپریل 2010, اس سے لے کر نومبر 2010 تک کے درمیان اگر وہ میری سن سکے تو اس دوران شروع کریں. میرے نزدیک وہ ٹائم ہے جہاں پر ورلڈ وار ہونی چاہیے. فتوا آف رہبر اباؤٹ دی ڈیفینس آف فلسطین پیپل, to what extent we should go as a state follower, shall we use this issue during Muharram member? اتنا تو ہونا چاہیے کہ ظالم کے خلاف آواز اٹھے, مظلوم کی نصرت ہو, لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ممبر پورا کا پورا اسی کے لیے وقف ہو جائے. نہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. ممبر کے بہت سارے ذمہ داری ہیں, کوئی توقع نہ کرے ممبر کی ذمہ داری ایک ذمہ داری ہے. نہیں, یہ ذمہ داری ہے, اس کا بیان ہونا چاہیے, لیکن ممبر کی اور بھی ذمہ داری ہے. ممبر کون ذمہ داریوں پر بھی انجام دینا چاہیے. بس ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سال محرم میں اس کے علاوہ کوئی ایشو نہیں ہوگا. نہیں, یہ ایشو ہوگا, اور وہ تمام چیزیں بھی ہوں گی جو ہر سال محرم میں ہوتی ہیں. سید الشہدا کی تحریک اولویت رکھتی ہے. یہ سید الشہدا کی تحریک ہے جس نے انقلاب اسلامی کو بنایا, سید الشہدا کی تحریک ہے جس نے حزب اللہ کو بنایا, سید الشہدا کی تحریک ہے, ان کا مقدس خون ہے, پوری دنیا کے مسلمانوں کو آگاہی دے رہا ہے. بس محرم سید الشہدا کی تحریک بیان کے لیے وقت ہے, اس میں بیان ہونی چاہیے. بس پہلا موضوع ہمیشہ وہی ہے ماہ محرم کا, تزکیہ نفس, سید الشہدا کی تحریک, یہ اس کے پہلے موضوعات ہیں, اور یہ جو موجودہ موضوعات ہیں یہ اس کے سائے میں ڈسکس ہونے چاہیے. یا اللہ, پورے پورے لیٹرز. اچھا, کچھ بہت اچھا سمجھ بھی نہیں آ رہا. میں اس سوال کو ابھی چھوڑتا ہوں, اگلے کو دیکھتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو تھرڈ ٹائم یزید کی حمایت میں باب شروع کیا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس فورم سے ہمیں اس کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے. ہمارا احتجاج بہت دفعہ ریکارڈ ہو چکا ہے. یہ ہمارا اپنا ایک خیال ہے کہ دوسرے ذرائع بھی استعمال ہونے چاہیے. یعنی در حقیقت ذاکر نائک کے اوپر ایک ایسا کیس چلنا چاہیے جس کے تحت یہ پیمرا کے کسی قانون کے تحت پاکستان میں دکھانے پر بین ہو جائے. میرا اپنا ایک خیال ہے. یعنی ایک آدمی نے ایک دفعہ گستاخی کی, اسے ہم نے احتجاج کر کے چھوڑ دیا. دوسری دفعہ گستاخی کی, ہم نے احتجاج کر کے چھوڑ دیا. اب اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے, اس کے اوپر باقاعدہ قانون ہونا چاہیے. پاکستان کے جو الیکٹرانک میڈیا کے قوانین ہیں اس کے تحت اس کی کیس کا جائزہ لینا چاہیے, اور اس کے تحت باقاعدہ ہمیں میدان کے اندر اترنا چاہیے کہ آیا اس قسم کے شخص کو جس نے 3 دفعہ یہ حرکت انجام دی جو پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا قوانین کے خلاف ہے, آیا اس قسم کے شخص کو اجازت ملنی چاہیے کہ دوبارہ ٹی وی کے اوپر ظاہر ہو؟ اور اگر 30 ٹی وی یا جو کوئی بھی اس کو پروموٹ کر رہا ہے, اچھا اس ٹی وی کو لائسنس دینا چاہیے پاکستان کے اندر کہ وہ کیبلس پہ دکھایا جائے؟ میرے خیال میں آگے بڑھ کے قدم اٹھانا چاہیے. ہمیں ہر دفعہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو کر بار بار احتجاج کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ گستاخی کرتا رہے اور ہم اپنی جگہ کے اوپر کھڑے رہیں. اس کے اوپر ہمیں ایک قدم آگے بڑھ کے کام کرنا چاہیے, اور کم سے کم دعا یہ کر سکتے ہیں خدا اس کو جلد از جلد یزید کے ساتھ محشور فرما, کو اس کے ساتھ محشور کر دے جس کی محبت اس کے دل میں. دی ریالٹیز اباؤٹ انڈیا پیلسٹائن ٹینشن, انڈیا پاکستان ٹینشن, سوری میرے پاس ذہن میں فلسطین گھوم رہا نہیں, انڈیا پاکستان. اوکے, اف دا ورلڈ ڈز ناٹ اینڈ ان نیکسٹ 10 ڈیز, وٹ ڈو یو انٹرپریٹ, ہاؤ لانگ کین اٹ گو, فار ہاؤ لانگ, میکزیمم فار ہاؤ لانگ؟ اگر یہ جنگ یہاں پہ ختم نہیں ہوتی, پھر یہ ایک ہلکی انٹینسٹی کی گوریلا وار بن جائے گی. ابھی تو فل انٹینسٹی کی وار چل رہی ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ جنگ 10 دن کے اندر ختم نہیں ہوتی, اوباما آ جاتا ہے, اوباما اس کے خلاف ایکشن لینے کے اوپر مجبور ہوگا. جب وہ اس کے خلاف ایکشن لے گا تو فلسطین کا ٹائم آؤٹ ختم ہو جائے گا, اسرائیلیوں کا ٹائم آؤٹ ختم ہوگا, اور اسرائیلی مجبور ہوں گے کہ اس کو لو انٹینسٹی وار میں چینج کریں. جب وہ اس کو لو انٹینسٹی وار میں لائیں گے تو یقیناً فلسطینی اس کو گوریلا وار کے اندر, پرماننٹ گوریلا وار کے اندر چینج کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن میرا اپنا خیال ہے اسرائیلی موت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ غزہ کی پٹی پہ لمبی دیر تک قیام نہیں کریں گے. انہوں نے خود اس کو خالی کیا تھا موت سے ڈر کر, تو اب موت کا خوف تو ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے, تو یہ وہاں پر لمبا اسٹے نہیں کر پائیں گے. اس خاطر میں کہہ رہا ہوں کہ 10 دن کے اندر اندر یہاں سے کام ختم کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن اس کا خطرناک نتیجہ یہ ہے کہ یہاں پر لمب قتل عام کرنے کی کوشش کریں گے 10 دن کے اندر اندر. انہوں نے چند لیڈرز کو ماننے کی کوشش کی, ممکن ہے یہ کوشش کریں کہ حماس کی جتنی سیکنڈ لیول کی کیڈر ہے اس تمام کا خاتمہ کر دیں, ممکن ہے اس کی کوشش کریں. ان لوگ دیکھا, میں ایک بینک میں جاب کرتا ہوں, اس کے حالات ٹھیک ہوتے ہوئے بھی لوگ نوکری سے نکالے جا رہے ہیں, کیا کیا جائے, آگے کون سی نوکری بہتر ہے. انہوں نے اپنے بینک کا نام دیا, اس بینک کا نام نہ لیں جو ان کا اپنا بینک ہے, کیوں, ڈوب گیا تو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہوگا کیا. ارے بھائی ایک ڈوب بینک ہے, ڈوب گیا تمہاری نوکری خدا کہیں اور سے دے دے گا یار, رسک دے دے گا. اور اس بینک میں پتہ نہیں ہمارے کتنے دوستوں کے کوئی پیسے لگے ہوں گے کہ وہ باہر نکال لیں. میں تو کہتا ہوں دنیا کے سارے بینک جو ظالم ہیں سب ڈوب جائیں, کیا ختم, آپ کا رسک خدا کہیں سے بھی دے دے گا یار. بندے وغیرہ نے خدا کیوں اس کی پرواہ کرتے ہو, جو میں نے فیکٹ بتائے آپ کو کن جگہوں پہ کام کرنا چاہیے. سڑک پر آ کر نعرے لگا کر احتجاج کرنا اور پھر گھر میں جا کر بیٹھ جانا جیسا کہ ہوتا ہے, اس کے فوائد کیا ہیں؟ یہ بھی تو زمانی جمع خرچ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اتنا ہی کر لو, کم از کم اتنا ہی کر لو یار, وہ بھی نہیں کرتے ہو مصیبت سے کرتے ہو, تو جو یہ بھی نہیں کر رہا اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں بھائی کم سے کم اتنا تو کر لو جو ابھی بس میں نظر آ رہا ہے. ہاں انشاءاللہ کوئی وقت آئے اس سے بڑھ کر انجام دیا جا سکے. مثلا اس سے بڑھ کر کیا کر سکتے ہیں, جو بات ہوئی بائک آؤٹ کرنے کی, ٹھیک ہے, ان پروڈکٹس کو فائنڈ آؤٹ کیا جائے جو واقعی اسرائیل کی ہیلپ کر رہے ہیں, ان کا بائک آؤٹ کیا جائے, ان کو یہاں سے کم کرنے کی کوشش کی جائے. اور اسپیشلی مختلف چیزیں جو ہم پہلے بھی کہتے تھے, مثلا پیپسی اور کوکا کولا وغیرہ, قطع نظر اس سے کہ یہ لوگ اسرائیل کو مدد کرتے ہیں, اصل ان چیزوں کی ضرورت کیا ہے, ہمیں قناعت کی طرف کب آنا ہوگا, کیوں بلا وجہ ان چیزوں کے اوپر اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں, ان بلا وجہ کی لگژریز کے اوپر, باس کے اوپر, بہت زیادہ برانڈس کے اوپر, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا, ہمیں ان سے سب پیچھے آنا چاہیے. پھر انڈیا پاکستان کا ایک سوال کیا ہے, اس کو جانے دیں, آگے بڑھتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. دبئی پراپرٹی میں جس نے انویسٹ کیا ہے ان کے لیے کیا سجیشن ہے, کیا وہاں کوئی باہر نہیں ہے, جا کر دیکھو پھر پتہ چلے گا. پاکستان کے ریزرو 10 بلین ڈالر سے تجاوز کر گئے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ریسیشن سے نبرد آزما ہو سکے گا؟ ابھی تک پاکستان میں, میں نے عرض کیا پاکستان میں خوبی ہے, یہاں کوئی خبر آتی نہیں ہے کہ اندر ہوا کیا ہے. یہاں بہت سارے لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں اور ظاہر پیپر پہ بہت کم چیزیں آ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ایکچولی. اور ریزروز کے ہونے سے شاید ریسیشن کے اندر بہت زیادہ مدد نہیں مل پائے گی, کیونکہ ظاہر امریکہ وغیرہ کے پاس بہت کچھ تھا اور ان کے پاس تو اصل نوٹ پرنٹ کرنے کی صلاحیت ہے. یا مثلا چائنا کے پاس $1 trillion تقریباً ریزرو میں پڑا ہوا ہے, $1 trillion, $1,000 billion, لیکن ریسیشن بہرحال سب کو کاٹ رہا ہے. مزید ایسا کیا ہو سکتا ہے کہ تمام مراجعین کے فتویٰ بالخصوص سیاسی فتویٰ ہم تک پہنچ سکیں؟ ان کی ویب سائٹس ہیں, ان کے نمائندے موجود ہیں, ان سے جا کر پوچھیں, مسئلہ نہیں. ان یور لاسٹ اسپیچ یو سیڈ امیرکا ول اٹیک ایران, ڈو یو اسٹل تھنک دس ول ہیپن ان مڈ آف 2009؟ بھائی جب میں نے کہا 2009, میں ہمیشہ سے 2010 کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. آج بھی میں نے ان کے سوال پڑھنے سے پہلے مارچ اپریل 2010 سے لے کر نومبر 2010 تک کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی. ذرا میرے لیے جگہ چھوڑ دو, میں 1-1.5 سال تو بولتا رہا ہوں, پھر اگر جنگ ہو گئی تو میں کہوں گا میں نے کہا تھا, اگر جنگ نہیں ہوئی تو میں کہوں گا انسان تو غلطیاں کرتا ہی ہے. تو 9 میں نہ رکھو, 10 میں رکھو بھائی. جو لوگ یو ایس کی کمپنیز کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور انہیں منافع پہنچا رہے ہیں, آلٹرنیٹ وہ یعنی ایٹ دی اینڈ وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ یو ایس کو منافع دے رہے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ٹیکس ہوتے ہیں یہ وہ, اور یو ایس شہر کو سپورٹ کر رہا ہے تو ان کے ساتھ بزنس کرنا صحیح ہے. بہت ڈائریکٹلی اگر ثابت ہو جائے کہ یہ کمپنی سپورٹ کر رہی ہیں تو پھر تو صحیح نہیں ہے, لیکن اگر انڈائریکٹلی سوچیں تو انڈائریکٹلی پھر بہت ساری چیزیں ہیں, دنیا بہت کمپلیکیٹڈ ہے, انٹرلنکڈ ہے, انڈائریکٹلی میں پھر شاید بات نہیں پہنچ پائے گی. ایک مسئلہ ہے فائنینشیل جو کہ تمام دنیا میں ہے, لیکن پاکستان میں فائنینشیل کے ساتھ بھارت کا پریشر, افغان بم بلاسٹ, ہماری حکومت کی کرپشن, یہ مسائل بھی ہیں. کیا ہمارے لیے ایسے ملک کا انتخاب کرنا بہتر ہوگا جہاں صرف فائنینشیل کرائسس ہے؟ ایسا کون سا ہے کہ یہ انتخاب کیا ہمارے حق میں ہے, یعنی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ملک کا انتخاب کریں؟ ممکن ہے مثال کے طور پر کچھ دوست احباب افریقہ سے آئے ہوں تو وہ سمجھ رہے ہوں کہ وہ آپشن ہمارے لیے کھلا ہے, ناٹ بیڈ. اگر افریقہ میں کوئی ایسی پاسبلٹیز ہیں کہ آپ وہاں پر جائیں, زمینوں کو ایکسپلور کریں, ان کو آباد کریں, وہیں پر ٹک جائیں, وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی بھی مل جائے, برا نہیں ہے, برا نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں پر بھی کچھ پلانس بنائے جا سکتے ہیں, مثلا ایسی کمیونٹی پلان کی جائے 300-400 گھروں کی ہو, جس کے ساتھ ایگریکلچر بھی ہو, چھوٹی موٹی انڈسٹری بھی ہو, آپ ایک کمپریہنسو کمیونٹی کریٹ کرنے کی کوشش کریں, یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. Why do you think and what Iran is planning to fix Israel and where do you see Karachi in 2009? آ گیا بھائی کراچی 2009 میں اور آ جائے گا اور مزید. یہ بہت لمبے لمبے سوالات ہیں. یہ دیکھو اب یہ ناانصافی ہے. I saw the banner of today rally in favor of Palestine but I did not hear for any ulama who were reciting majalis in last 4 days of Muharram to come for this rally. نائن شافی اتنے علماء ریلی کے اندر تھے, کیسی باتیں کر رہا. This shows we do not have ulama who are concerned about Palestine cause. اصل میں نے خود ریلی میں بولا یار, محرم کی مجلس میں بھی پڑھ رہا ہوں, کتنے علماء تھے وہاں پہ, میں گنوں کیا بھی 20-25 تو میں وہاں پہ دیکھیں, تقریباً سارے کے سارے کہیں نہ کہیں محرم میں پڑھ رہے ہیں. جذباتی باتیں نہ کرو. تو ہاں کچھ ہیں جو نہیں آئے ہوں گے. اچھا جو نہیں آئے سب کے سب ایسے ایسے نہیں کہ ہم ان کو اسٹریٹ فارورڈ ریجیکٹ کر دیں. ہاں ٹھیک ہے, ممکن ہے کوئی سمجھ رہا ہو شاید اتنا اہم نہیں ہے, ممکن ہے. مثلا شاید ممکن ہے وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ میں کسی اور جگہ پہ آؤں گا, ممکن ہے مجھ سے جھگڑے بیٹھا ہے اس لیے میرے سے جھگڑے کی وجہ سے وہ یہاں پر بھی نہیں آیا. کم عقلی ہے, اگر مجھ سے جھگڑا ہے بھی تو آ جائے, میں اپنے آپ کو ایسی ٹائٹل بناؤں گا نا کہ واقعی میرے سے جھگڑا ہے, نہیں میرے سے کسی کا جھگڑا نہیں ہے اتنا بڑا. ہاں پھر وہ مجھے دبا لے گا, میں کہاں اس کو دبا پاؤں گا یار جس سے بھی جھگڑوں گا. تو ایسا کوئی نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ٹھیک ہے کچھ ممکن ہے کسی کے ذہن میں ہو کہ آنا شاید اتنا ضروری نہیں ہے, لیکن بہرحال کافی بڑی تعداد تھی, 25-30 کم از کم تھے, 25-30 علماء تھے, زیادہ ہی تھے. اس سے زیادہ ہی تھے. وائی سی ہیز نو آرگنائزیشن ہو کین, یہ جو اس ٹائپ کی تھنکنگ ہوتی ہے نا, یہ ہمیشہ جیسے کہتے ہیں ایک ٹائپ کی پیشنسٹک تھنکنگ, یہ کیوں نہیں کر رہا, وہ کیوں نہیں کر رہا. تو میں بعض اوقات ان باتوں پہ کہتا ہوں, پھر اپنے آپ سے سب سے پوچھو, پہلے پوچھو میں کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے میں ان کو نہیں جانتا جو کوئی نہیں ہے, لیکن میں جب اس قسم کی کرٹیسزم کو دیکھتا ہوں نا جو بہت زیادہ یعنی ریئلٹی کے اوپر بیس کر کے کرٹیسزم نہیں ہے, یا ریئلٹی پر بیس کر ہمدردانہ نہیں ہے. دیکھو اپنی قوم کے اوپر تنقید کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک دفعہ آپ کیا کریں, میں یہاں قوم یہاں, اب قوم کو مارو, اب یہ مت کرو. آپ ہمیشہ یہ سوچیں میں اور میری قوم ایک ساتھ ہیں, اب اس میں خرابی کیا ہے. ہمیں قوم کے اندر رہ کر قوم پہ تنقید کرنی چاہیے, یہ کچھ اور لوگ نہیں ہیں, یہ ہم ہی لوگ ہیں جو اس کے اندر رہ رہے ہیں, کہیں اور نہیں جاتے. Why we see there's no organization who can give call for such rally and all respected ulama urge people to join. ہو گیا یار اب تم کہو, میں نے اس کے سب سے بڑی ریلی کی. In the rally you were seen on the truck which points to the fact that you were an active part of it. Do you think that the flyers sent to American embassy will have effect on ISO? That the flyer, what flyer? The doers of this act have propagated the government against ISO. Your comments please. No, I don't know. I don't know which flyer has been talking about. Or what they have said. They have said that. بہرحال میرا اپنا خیال ہے جو کچھ بھی ہوا پازیٹیو ہے. اگر ہم امریکہ کے خلاف تنقید اس وجہ سے نہیں کریں کہ ہماری گورنمنٹ کے سامنے نمبر کم ہو جائیں گے, اس گورنمنٹ کو ہم کون سا مان رہے ہیں؟ گورنمنٹ پسند نہیں ہے تو پاکستان کا سٹیزن ہونے کے ناطے کیا ہمارے پاس اتنا حق نہیں کہ ہم اپنی گورنمنٹ کی پالیسیز کے اوپر اعتراض کر سکیں؟ وہ دورانی تک تو کر رہا ہے, ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ہٹا دیا گیا, ہمارے پاس پہلے سے کوئی عہدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے تو پلیز یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی حکومت سے کہیں کہ بھائی تم نے تمغہ کیوں پہنا ہے, یا ہم امریکہ سے کہیں کہ تم ظالم ہو اور ہمارے ملک کے اندر بیٹھے ہو. ہم اپنے ملک کے اندر رہ کر بھی کسی کو ظالم نہیں کہہ سکتے, یہ تو کیسے ہو سکتا ہے, یہ ہمارا رائٹ ہے. اگر گورنمنٹ سے ہمارے تعلقات اس معاملے میں خراب ہو جاتے ہیں, پہلے گورنمنٹ کو چاہیے خراب نہ کریں, کیونکہ یہ اس کے سٹیزن کا رائٹ ہے کہ وہ خراب وہ اپنے کرٹیسزم کر سکتے ہیں, اس پر بھی کریں گے, امریکہ پہ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ اگر گورنمنٹ سے تعلقات خراب ہو بھی جائیں تو وہ کون سا عادل گورنمنٹ ہے جس سے تعلقات خراب ہونے پہ ہم سوچیں کہ ہم نے کوئی ظلم کیا؟ ظالم گورنمنٹ ہے, اس کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں. اور جہاں تک لکھا ہے آئی ایس او کے تعلقات, تو بھائی آئی ایس او کے تعلقات 35 سال میں کبھی گورنمنٹ کے ساتھ اچھے نہیں ہوئے, یہ تو مطمئن ہے, تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے اس کا. What is the recession? What is the status of recession in the world? Sir, آگے لمبا جائے گی بات, اب اس کے میں مزید بات نہیں کروں گا. ریسیشن ابھی چل رہا ہے اور سب کے سامنے واضح ہو گیا کہ ریسیشن ہے, اس کو جھٹلانے کا بھی اب کوئی فائدہ نہیں رہا. ایک آخری سوال, اگر عورت کو گھر سے اجازت نہ ہو ایسی ریلیوں میں شرکت کی تو وہ کیسے احتجاج کرے؟ اگر مرجع ہے جس کی وہ مقلدہ ہے اور اس مرجع نے اس سے کہا ہے کہ وہ کرے, تو اس معاملے میں شاید اس کا شوہر کا حکم قابل عمل نہیں ہوگا. خوبصورت واقعہ یاد ہے, تمباکو والا واقعہ, جس میں بادشاہ نے اپنی بیوی سے کہا مجھے تمباکو لا کر دو, اور اس نے کہا کہ میں جس کے فتوے سے تم پر حلال ہوئی تھی اس نے حرام کیا, اب لا کر نہیں دے سکتے. اگر مرجع نے فتویٰ دیا ہے کہ کرو واجب ہے, تو اب اس کا شوہر اس کو روک نہیں سکتا کہ نہ کرو, یہ عورت کی آزادی کی وجہ سکتی ہے. مثلا وہ بیچاری کہہ رہی ہے میں کسی بھی وجہ سے مجبور ہوں, نہیں جا سکتی, اپنے دل سے اظہار کریں. اپنے بچوں کو سکھائے, سب سے بڑی ٹرک اپنے بچوں کو سکھائے. میں کراچی میں ایک خاتون کے بارے میں سنا, آپ نے واقعہ سوچتا ہوں یار یہ طاقتور عورت. وہ خاتون کیا کرتی تھیں, جیسے شہروں کے اندر بلوا ہوتا ہے نا, لوگ کیا کرتے ہیں, مائیں اپنے بچوں سے فوراً کیا کہتی ہیں, گھر آ جاؤ, گھر آؤ. وہ کیا کرتی تھی, جیسے ہی بلوا ہوتا تھا اپنے بچوں سے کہتی بیٹا باہر جاؤ, جب تک بلوا چل رہا ہے اندر نہیں آنا, کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں. تمہاری قوم, اگر تم قوم کا ساتھ نہیں دو گے تو اپنے گھر میں دبک کے پھر کس کا ساتھ دو گے؟ جو قوم کا ساتھ, بلوے میں جاؤ اور اپنی قوم کا ساتھ. مسجد کا معاملہ ہے, کھڑے ہو مسجد کا دفاع کرو. امام بارگاہ کا معاملہ ہے, عزاداری کا معاملہ ہے, تم جاؤ دفاع کرو. یہ ہماری ماں ہے. الحمد للہ آج کی ریلی میں یقیناً مردوں سے زیادہ خواتین ہوئی, اور وہ خواتین اپنے بچوں کو لے کر آئی ہیں. الحمد للہ منظر تھا عیسیٰ محترم. ہم نے, میں بتا رہا ہوں, میں نے کبھی کراچی کے اندر پاکستان میں اتنی بڑی ریلی نہیں دیکھی تھی, الحمد للہ رب العالمین. تو الحمد للہ خواتین نے بہت مظاہرہ کیا جرات, اور کم واک نہیں کیا, کافی چلے یعنی کئی کلومیٹر چلے ہیں الحمد للہ رب العالمین. کسی موقع پر ریلی خواتین کے سوچ چلنے کی وجہ سے نہیں رکی ہے, بہت بہت ماشاء اللہ الحمد للہ. خدا مثال ان میں سے بعض خواتین واقعا گلشن حدیث سے بسوں سے بیٹھ کر آئی تھیں نمائش تک, اور مختلف علاقوں سے بیٹھ کر آئی تھیں, اپنے بچوں کو لے کر آئیں. اگر کل ڈیوریشن کاؤنٹ کریں تو بعض اوقات 6-6 گھنٹے انہوں نے اس پورے کام کے اندر, اس سے زیادہ ہی بلکہ اس کام کے اندر گزارے. لیکن الحمد للہ میں ایک بات تو پورا یقین رکھتا ہوں کہ ہماری عوام, چاہے ہماری خواتین ہیں چاہے ہمارے جوان ہیں, ان کے اندر بھی وہی حوصلہ ہے جو حزب اللہ کے عوام کے اندر, ہمارے عوام کے اندر بھی. صرف چند تربیتی نکات ہیں جن پہ عمل ہونا چاہیے, چند وسعتیں جو فکر کے اندر آنی چاہیے, پوٹینشیل وہی پوٹینشیل ہے. اور انشاءاللہ خدا نے مثال وہ وقت ہمارے سامنے لے کر آئے گا کہ ہم اور آپ بھی اسلام کی وہی نصرت کریں گے جو انشاءاللہ حزب اللہ کے جوانوں نے اور دوسری طرف کے جوانوں نے انجام دی. الحمد للہ رب العالمین. ان تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے جنہوں نے اس ریلی کے اندر شرکت کی, اس کا انعقاد کیا, پوری دنیا میں جو کوئی فلسطین کی حمایت میں آواز اٹھا رہے ہیں, ان علماء کرام کے لیے جنہوں نے فتوے دیے, ان مجاہدوں کے لیے جو محاذوں پہ لڑ رہے ہیں, ان خواتین کے لیے جنہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا ہوا ہے, ان تمام لوگوں کے لیے جو کسی بھی طریقے سے کفر کے خلاف یا الغار میں مشغول ہیں, ان کی صحت و سلامتی کے لیے, ان کی مزید توفیقات کے لیے, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد. ایک بات رہ گئی, یہ واجب ہم پر بھی ہے کہ ہمیں آواز اٹھانی ہے یا نہیں ہے؟ مردہ آباد مردہ آباد. ابھی بھی ادا کرنا ہے نا, کیا اس میں کوئی برائی تو نہیں ہے؟ یہاں بیٹھ کے کرنا ہے. اسرائیل مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. ان تمام چیزوں کے پیچھے اصل مصیبت امریکہ, اصل مصیبت. امام خمینی فرماتے تھے جتنی تمہارے اندر طاقت ہے امریکہ کے خلاف استعمال کر دو, سارا ظلم اس کا پھیلایا ہوا ہے. اسرائیل کے اندر جرأت نہیں تھی اگر یہ امریکہ کا ظلم اس کے ساتھ نہ ہوتا. صہیونیت اور یہ مل کر حملہ کرتے ہیں, مسلمانوں کی جان و مال عزت آپ اسے کھیلتے ہیں, اور مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت وقت کے خلاف, امریکی حکومت کے خلاف آواز اٹھائیں, امریکہ کے خلاف آواز اٹھائے گا. مردہ آباد مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد, مردہ آباد. اور ایک جملہ آخر میں عرض کروں گا, ہم نے سب کچھ سید الشہداء سے سیکھا ہے, سب کچھ سید الشہداء سے سیکھا ہے. ہم نے اسلام کی خاطر جان دینا, اسلام کی خاطر بیوی بچوں کو قربان کرنا, اسلام کی خاطر اپنے جوانوں کو قربان کرنا, اور جب میدان جنگ کے اندر آخری موقع پہ کھڑے ہوں تو ایک جملہ کہنا کہ ہیہات من نزل اللہ, نہ لگائیے ہیہات من نزل اللہ, ہیہات من نزل اللہ, ہیہات من نزل اللہ, ہیہات من نزل اللہ. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ پروردگار عالم آپ کے ہمارے اسی جذبے کے ذریعے سے مسلمانوں سے اس ذلت کو دور کر دے گا جو جس میں آج مبتلا ہو گئے. خدا نے مصالح کو جزائے خیر نصیب فرمائے, آپ کو اپنے امام کی نصرت کرنا نصیب فرما دے. پروردگار سے دعا کرتے ہیں, پروردگار کہ ہمارے تمام جذبے تیری حجت کے لیے ہیں پاک پروردگار, تو ان کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما, ہمیں اور ہماری اولادوں کو ان کی بہترین نصرت کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام اہل بیت کی راہ میں شہادت قرار فرما, ان تمام لوگوں کے لیے جو انسانیات کے اندر شہید ہوئے, پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر, فلسطین کے عوام, لبنان کے عوام, ان تمام کے لیے, ان کے ارواح کی بلندی کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیے. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. درود على محمد وعلى آله.